फेर लगाता रहूं मैं सदा शहर मक्का में आता रहूं मैं या रब ना इरहम लना या रब ना इरहम लना।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله। مدنی چینل کے ناظرین اور خوش نصیب حاجیوں کی بارگاہ میں سلسلہ احکام حج لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں۔ الحمدللہ یہ سلسلہ حاجیوں کے لیے زائرین مدینہ کے لیے خاص طور پر سجایا جاتا ہے۔ انشاءاللہ آج بھی ہم حج کے بارے میں پیاری پیاری باتیں سنیں گے اور پیارے پیارے مدینے کی پیاری پیاری کچھ زیارتیں بھی آپ کو کروائی جائیں گی اور دکھائی جائیں گی۔ آپ انشاءاللہ مدینہ منورہ کی زیارتیں بھی نہ صرف سنیں گے ان کی کچھ تفصیلات بلکہ انہیں اسکرین پر دیکھیں گے بھی، اور یہاں پر موجود حاضرین کو بھی انشاءاللہ وہ بڑی اسکرین پر دکھائی جائیں گی۔ اس سلسلے میں الحمدللہ ہمارے ساتھ حضرت مولانا مفتی محمد علی اصغر عطاری دامت برکاتہم العالیہ سوالات کے جوابات دینے کے لیے موجود رہتے ہیں۔ آج آپ کو انشاءاللہ زیارات حرمین شریفین یہ کروائی جائیں گی اور دکھائی جائیں گی، اور آپ انشاءاللہ امید ہے کہ اس کو بڑا پسند کریں گے۔ بات ہے اس شہر کی یا ان دونوں شہروں کی کہ جن کی ہر ہر جگہ ہی کوئی نہ کوئی زیارت ہے، جن کا نام ہی مومن کا دل تڑپا دیتا ہے، اور مکہ ہو یا مدینہ ہو، چپا چپا کہیں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یادیں ہیں تو کہیں جبریل کی یادیں ہیں، کہیں پر عمر کی یادیں ہیں، کہیں ابو بکر کی یادیں ہیں، کہیں عثمان غنی کی یادیں ہیں، کہیں مولا علی کی یادیں ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، کہیں پر کس صحابی کی یاد ہے، کہیں پر کس ولی کی یاد ہے۔ یوں سمجھئے کہ ہر چپا ہی ان دونوں شہروں کا زیارت اور زیارت ہے۔ تو ہم کس طرح سے اس شہر پاک کے لیے خاص طور پر کہیں کہ ہم اس جگہ کے بارے میں بتائیں گے، مشکل سا ہو جاتا ہے تھوڑا سا، لیکن بہرحال ظاہر ہے کہ ہر ہر جگہ پر جانا بھی ممکن نہیں ہوتا زائرین کے لیے، اور خاص اور چند جگہوں کی ہی زیارت کروائی جاتی ہے، اور چونکہ زمانہ بھی ایک طویل عرصہ گزر چکا اور 1400 سال کم و بیش ہو چکے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ پاک کو، تو اب ظاہر ہے کہ اس زمانہ مبارک کے گزرنے کے بعد ہم سے کئی چیزیں نظروں سے اوجھل بھی ہو گئیں اور پردے میں چلی گئیں، تو اس وجہ سے بھی ہم کئی چیزوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ بہرحال جو چیزیں ہمارے سامنے ہیں، خانہ خدا ہے، الحمدللہ زمزم شریف کا کنواں ہے، اس طرح کی بہت ساری مکہ شریف کی زیارتیں ہیں، جنت المعلیٰ قبرستان ہے، تو اس طرح عرفات کا میدان ہے، مزدلفہ ہے، منا ہے، تو اس طرح کی اور بہت ساری جگہ ہیں کہ جہاں پر آپ زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں، پھر وہاں حج کے ارکان بھی ادا ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ چند وہ جگہ ہیں جہاں پر ارکان حج وغیرہ کا تو تعلق نہیں ہے، لیکن وہ جگہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں، جیسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت شریف کی جگہ ہے جہاں پر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی آنکھیں کھولی اور آپ کا تولد شریف ہوا، اور جس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی سجدہ کیا ہوگا، اور جس جگہ پر آپ رب حبل امتی کی صدائیں لگاتے ہوں گے۔ یہ وہ باتیں ہیں کہ جب آپ ان زیارتوں پر پہنچے اور ان کو ذرا امیجن کریں، تصور کریں، تو آنکھیں بھر آتی ہیں، دل جو ہے وہ رونے کو کرتا ہے، اور بندہ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے تصور میں لائے اور دیکھے کہ میرے آقا کس انداز سے ہمیں یاد کرتے تھے۔ غار حرا جب پہنچتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ غار حرا جانے کے بعد وہاں پر جو ایک عجیب سی خوشبو ہے، ایک مہک ہے جو یاد مصطفیٰ دلاتی ہے، یہی وہ جگہ ہوگی جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہم غلاموں کے لیے پھوٹ پھوٹ کر رویا کرتے ہوں گے، پاؤں میں ورم پڑ جایا کرتے ہوں گے، ہمارے لیے دعائیں کرتے ہوں گے، ہم غلاموں کے لیے آہو زاری فرماتے ہوں گے، یہیں پر پہلی وحی اتری ہوگی، کیسے جبریل آئے ہوں گے، کیسے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اقرا کا مجدہ سنایا ہوگا۔ یہ میں ایک زیارت کی کچھ بات کر رہا ہوں۔ آپ جس جگہ جائیں، سور پہاڑ پر جائیں، تو آپ کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی یاد آئے گی کہ کس طرح محبوب پر جان نچھاور کر دی ہوگی، کس طرح محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کر اتنے بڑے پہاڑ پہ آپ چڑھ گئے۔ آج ہم اکیلا چڑھتے ہوئے سوچتے ہیں وہ کیسا عاشق تھا اور وہ کیا مقدر تھا کہ جن کندھوں پر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہوتے ہیں، کیسے محبوب کی زیارت کے لیے سانپ کی تڑپ دیکھنے کو ملی، کیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لعاب دہن کا تحفہ ملا۔ یہ ساری چیزیں ہماری آنکھوں کے سامنے تو نہیں ہیں بٹ تصور میں لائی جا سکتی ہیں، اور ایک ایک زیارت پر آپ کو ایسی ایسی باتیں، حیران کن باتیں سننے اور سیکھنے کو ملیں گی، آپ بھی خوش ہوں گے۔ اور بہت ساری زیارتیں تو ایسی ہیں، یقین کیجئے کہ اگر سب کا سب دیکھنے کو ہمیں ملے تو ہماری قسمت پر ہم ناز کریں، لیکن بہرحال جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ بعد زمانہ اور طویل مدت کے ہونے کی وجہ سے ہم لوگ جو ہے وہ بہت ساری چیزوں سے محروم ہیں، لیکن تصویری صورت میں کئی چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور آنکھوں سے بھی جا کر بہت ساری چیزوں کو دیکھا جا سکتا ہے۔ تو ہمارے ساتھ رہیے، آج باتیں ہوں گی کچھ اسی طرح کی، زیارتوں پر بات ہوگی، کچھ مشورے آپ کو دیے جائیں گے، اور خاص طور پر حجاج کرام کو آج کا یہ ایپیسوڈ ضرور دیکھنا چاہیے، اور زائرین مدینہ کے لیے بھی انشاءاللہ کچھ مشورے ہوں گے۔ مفتی علی اصغر عطاری صاحب کچھ دیر میں ہمارے ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ سلسلہ میں کچھ نہ کچھ ہم کلام بھی سنتے ہیں اور ناتے بھی ہوتی ہیں، کچھ مدینے کی باتیں بھی ہوتی ہیں۔ آئیے ہمارے ساتھ محمد عارف عطاری، بڑے پیارے ناتخواں موجود ہیں، انشاءاللہ ان سے کلام بھی سنیں گے، اور بھی ماشاءاللہ ناتخواں حضرات آج ہمارے ساتھ ہیں، حسنین بھائی بھی ہیں، عدنان شیخ بھائی بھی ہیں۔ تو آج چونکہ مدینے کی باتیں ہیں، زیادہ سے زیادہ حرم مکہ کی باتیں ہیں، اور مسائل ہو سکتا ہے آج آپ کو کم سننے کو ملے، تو انشاءاللہ ان ناتخوانوں سے بھی مستفیض ہوتے رہیں گے۔ آئیے کلام سنتے ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
صلی علی نبی
شیخ طریقت میرے لسنت کا لکھا ہوا بڑا پیارا دعائیہ کلام پیش کر رہا ہوں۔ یہاں پر حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی اس پیاری پیاری دعا میں شامل ہو جائیے۔
سر جھکا ہے، ہاتھ اٹھائے واسطے سر جھکا ہے آت اٹھائے ہیں دعا کے واسطے یا خدا حج کا شرف دے مصطفیٰ کے واسطے شرف دے مصطفیٰ کے واسطے مکے آ کر جھوم کر اللہ کا بے کا توا مکے آ کر جھوم کر اللہ کعبے کا توا میں کروں فرما کرم کل انبیاء کے واسطے کل انبیاء کے واسطے یا خدا حج کا شرف دے مصطفیٰ کے واسطے استلا میں سنگ سنگ اسود سعادت دے مجھے استلا میں سنگ اسود کی سعادت دے مجھے حضرت مولا علی مشکل کشا کے حضرت مولا علی مشکل کشا کے واسطے یا خدا حج کا شرف دے مصطفیٰ کے واسطے اور پھر مینا جلوے دے لوں اللہ 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 پھر مینا دیکھ لوں یا الہی ہو کرم غوث فرا کے واسطے یا الہی ہو کرم غوث حج کا شرف دے مصطفیٰ کے واسطے حج مبرور خدا صالح الہی مغفرت سگے عطار کی کر شرف دے یا خدا حج کا شرف دے مصطفیٰ کے واسطے
سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا لکھا ہوا کلام عارف بھائی پڑھ لیتے ماشاء اللہ حج کی دعا مدینے کی حاضری کی دعا یہ کرتے رہنا چاہیے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور بعض لوگ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ پیسہ ہوگا مال ہوگا دولت ہوگی تو ہی مدینے مکے جائیں گے وہاں کی زیارتیں کریں گے ایسا نہیں ہے کسی نے کہا نہ کہاں کہاں کی دولت کہاں کا منصب قسم خدا کی ہے یہ حقیقت جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہا ہے بعض ایسے ہوتے ہیں بہت سی دولت ہوتی ہے جا نہیں پاتے بعضوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا مگر بلاوا ملتا ہے اور ایسے پہنچتے ہیں کہ بار بار کے بلاوے لے کر آتے ہیں بار بار جاتے ہیں الحمدللہ تو یہ کرم کی باتیں ہیں مانگتے رہنا چاہیے انشاءاللہ ضرور حج کے اسباب بھی ملیں گے اور یہ دعائیں اللہ کی رحمت سے ضرور قبول ہوں گی نا امیدی تو ہے ہی نہیں الحمدللہ الحمدللہ آج زیارتوں کے حوالے سے خاص طور پر قبلہ مفتی علی اصغر عطاری صاحب سے ہم سنیں گے ہمارا سیگمنٹ بھی ہے حج قدم بقدم مدنی منع کے ساتھ انشاءاللہ وہ بھی دیکھیں گے اور پریزنٹیشن بھی آج ہوگی حضرت
آج پریزنٹیشن ان معنی میں نہیں ہے کہ باقاعدہ مسائل نہیں بتائیں گے لیکن یہ ہے کہ آج مبین رضا جو ہے کچھ لنکس دیں گے زیارتوں کے اور کچھ اور چیزیں بھی کافی ساری چیزیں ہیں
انشاءاللہ ہمارا جو سیگمنٹ ہے ایسا نہ کیجئے گا اس میں کچھ مشورے آپ کو دیتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی لیں گے اور قبلہ مفتی صاحب سے بھی کچھ مشورے ملیں گے ہمیں
میں تو دو ہی دفعہ حج پر گیا ہوں ہمارے ابراہیم باپو بھی ہمارے ساتھ ہوں گے کچھ دیر بعد بہت تجربہ کار اور بہت ہی تجربہ کار ہیں ان سے بھی استفادہ کریں گے
انشاءاللہ یہ جو جتنی بار جاتا ہے وہ زیادہ تجربہ کار ہو جاتا ہے
سمجھدار آدمی جتنی زیادہ بار جائے گا زیادہ تجربہ کار ہوگا کس کیٹیگری کا ہے وہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے
میں نہیں سمجھتا کہ آپ کوئی کم تجربہ کار ہوں آپ کا اگرچہ آپ کہہ رہے ہیں دو بار سفر کیا ہے لیکن بات وہی بن رہی ہے نا کہ آپ ایک بار بھی سفر کرتے لیکن معلومات اور پھر ساتھ میں وہ ایک جو علم ہے تو
میں آپ سے ایک بات عرض کروں جن علماء نے حج اور عمرہ پر کتابیں لکھی ہیں نا
جی
آپ ان کی لسٹ اٹھا کر دیکھیے 90% وہ ہوں گے کہ جو مکہ مکرمہ میں رہتے تھے
اچھا
اس کی ایک اور وجہ بھی ایک تو یہ ہے کہ وہاں رہتے تھے تجربہ زیادہ دوسری بات یہ کہ پرانے زمانے میں قافلے دو دو مہینے تین تین مہینے پہلے سفر کرتے تھے اب ہند سے قافلہ اگر جائے گا تو بحری راستے بھی نہیں آئے تھے تو بائی روڈ جایا کرتے تھے لوگ
خشکی کے راستے سے اونٹوں پر گھوڑوں پر سواری
جی ہاں اب وہ دو دو مہینے تین تین مہینے میں جاتے ہوں گے تو وہ علماء جو زائرین مکہ مکرمہ پہنچتے تھے تب جا کے ان کو مسائل درپیش ہوتے اور پھر وہاں کے جو علماء ہوتے وہ انہیں مسائل بتاتے بڑے بڑے علماء کی کتابیں میں نے پڑھی ہیں تو مناسک پر ایک بڑی تعداد ان علماء کی ہے کہ جنہوں نے جو مکہ مکرمہ میں مقیم تھے ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ
اچھا
مکی کہلاتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کی جو کتاب ہے شعرہ آفاق کتاب ہے یعنی علامہ سندھی کی کتاب ہے ویسے تو لیکن اس پر آپ نے حاشیہ لکھا ہے ایسی کتاب ہے کہ فتاوی شامی جن لوگوں کا مطالعہ ہے وہ جانتے ہیں کہ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے محقق ہیں ان کا لقب ہے خاتم المحققین اور یہ اپنی مطلب کہ بات کرتے ہیں اور اتنا وسیع ان کا مطالعہ اور کتابوں کے وہ نام جو ذکر کرتے ہیں، ایک ایک لائن کے بعد ایک کتاب کا نام آ رہا ہوتا ہے.
اچھا،
حج کے مسائل ایسے ہیں کہ یہ تقریباً حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو اقوال ہیں انہی کو نقل کرتے ہیں، انہی پر اعتماد کرتے ہیں، اسی کے مطابق جو ہے وہ جو فتویٰ ہے وہ بیان کرتے ہیں.
اچھا،
اتنی اہم کتاب مکہ مکرمہ کے تھے. تو بار بار جانے والوں کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پریکٹیکلی جو چیز ہوتی ہے نا وہ زیادہ یاد رہتی ہے.
صحیح بات،
مطلب استحضار اس کا زیادہ رہتا ہے. آپ ایک چیز ہے وہ پڑھتے رہیں اور ایک چیز ہے اس کو پریکٹیکل سے گزار لیں تو وہ اس کے مقابلے میں زیادہ یاد رہے گی. تو اور بھی وجوہات ہوتی ہیں، پھر نت نئے مسائل ہوتے ہیں.
اچھا، آپ نے اس میں اشارہ اہل علم حضرات کو بھی دے دیا کہ جو ایک دو بار یا چند بار سفر کیا ہو تو وہ چونکہ اہل علم سے سوالات بہت ہوتے ہیں تو وہ اپنے مطالعے پر جو ہے وہ اکتفا نہ کریں بلکہ مزید اپنا جو اس کو ہے نا چیک کرتے رہیں کہ میں غلط.
ہر سال ہی ایسے سوالات ابھرتے ہیں کہ جو انسان کو حیرت میں ڈالتے ہیں، مشکل میں ڈالتے ہیں. ابھی بھی ایک مسئلہ چل رہا ہے، میں عرض کر دوں، ہر دوسرا آدمی جوتے کی تصویر بھیج رہا ہوتا ہے، جوتا پہن لوں یا نہ پہن لوں. اب ہمارے ایک متخصص ہیں، انہوں نے ایک تحقیق لکھی ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ پاؤں پر آخر میں جو پٹا آتا ہے نا وہ نہیں آنا چاہیے. اس سے پہلے میں یہ بیان نہیں کرتا تھا، اب جب سے ان کی تحقیق میں پڑھی ہے میں اتنے توقف کیا ہے کہ جب تک میں اس سے مطمئن نہیں ہوتا یا اس مطمئن ہوتا ہوں تو میں بھی وہی بیان کروں گا. اچھا، یا پھر ان کا کوئی ان سے تشفی نہیں ہوتی، ان کو مطمئن نہیں کیا جاتا، اس وقت تک اس پہلو سے ذرا خاموشی ہے. تو یوں علمی میدان کے اندر بہت ساری باریکیاں ہوتی ہیں، پھر نت نئی صورتیں پیش آتی ہیں، ہر سال ہی نئے سے نیا مسئلہ پیدا ہوتا ہے. یہ پروگرام ہی کیے ہیں تو ان پروگراموں کے اندر بھی کئی سوالات کھڑے ہوئے ہیں کہ جی وہ جو مقیم ہے وہاں شخص وہ کیا ہے، وطن اقامت کے ساتھ رہ رہا ہے یا کسی وطن اصلی کے ساتھ رہ رہا ہے یا کس حصے سے رہ رہا ہے، یہ الگ مسئلہ ہے. حج کران کا ایک مسئلہ ہے، عمرہ کرنے کے بعد وہ چلا گیا مدینہ منورہ، یہ خود ایک مرکز والا مسئلہ ہے. اسی طریقے سے اور بھی ایک دو مسائل اہل علم کی طرف سے آئے کہ جناب یہ مسئلہ یوں ہوگا یا یوں ہوگا. تو یوں ایک علمی جو گفتگو ہے اور مذاکرہ علمی وہ چلتا رہتا ہے.
سائنس میں بھی ہوتا ہے، انجینئرنگ میں بھی ہوتا ہے، ہر بڑے فن میں اس طرح کی ڈیبیٹس ہوتی رہتی ہیں ظاہر ہے. اور حج بھی ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، اسلام کا رکن ہے، تو اس حوالے سے بھی ماشاءاللہ اہل علم جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ ڈیبیٹس کرتے رہتے ہیں. لیکن عوام کو مربوط رہنا چاہیے اور ان کے ساتھ جڑے رہنے سے آپ کے مسائل انشاءاللہ حل ہوتے رہیں گے. کچھ کالز شامل کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہمارے مبین رضا کا سیگمنٹ دیکھیں گے.
عبد الجبار اتاری، میں حیدرآباد مدیوہ یونٹ نمبر 12 سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ہم جاتے ہیں مکہ مدینہ، جو ادھر سے پانی مسجد سے لے کے زمزم کا پانی لے کے آتے ہیں، وہ لینا جائز ہے یا نہیں؟
زمزم کا پانی مسجد سے گھر لے آنا یا ہوٹل لے جانا، دونوں صورت میں بتا
دیکھیے وہاں باقاعدہ لکھ کر لگایا ہوتا ہے کہ یہ صرف پینے کے لیے ہے اور بھرنے سے منع بھی کر رہی ہوتی ہے انتظامیہ. کولر جو بھرے جاتے ہیں وہ تین طرح کے کولر رکھے ہوتے ہیں، ٹھنڈا، درمیانہ اور بالکل مطلب جو ٹھنڈا نہیں، اس میں برف نہیں ڈلی ہوئی یا برف سے ٹھنڈا نہیں ہوا ہوا سادہ پانی. تو اب وہ سارے لوگ وہاں سے اگر لانا شروع کر دیں تو ایک انتظامی خلل واقع ہوتا ہے. ویسے بھی کچھ کلام تو مسجد کے پانی کے اعتبار سے ہے کہ جو پانی مسجد کا ہے وہ آپ لا سکتے ہیں یا نہیں لا سکتے. اور پھر باقاعدہ یہ تجربہ ہے کہ انتظامیہ کی طرف سے منع بھی کیا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ یہاں سے پانی نہ بھریں.
جی،
پھر یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں بھی، یعنی مکہ مکرمہ میں تو آب زمزم ہے، کنواں ابل رہا ہے.
جی،
مکہ مکرمہ میں بھی پانی بھرنے کی جگہ ہوتی ہے. ایک بڑی جو جگہ ہے وہ آب زمزم کا پلانٹ ہے پورا. یعنی جو لوگ قافلہ گیا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ہوٹل کے اندر ہمیں پانی ملتا رہے
زمزم کا،
تو دو چار لوگ چلے جائیں. دو چار اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ٹیکسی کا کرایہ بہت کم پڑے گا. یہ مسفلا کے قریب ہی زیادہ دور نہیں ہے، یعنی عزیزیہ اور مسفلا کے درمیان ہے، بلکہ عزیزیہ سے تھوڑا دور پڑتا ہے. آب زمزم کا پلانٹ ہے پورا، اور وہ پلانٹ کیا ہے، ایسا لگے گا کہ آپ کسی سپر اسٹور میں داخل ہو رہے ہیں. انٹرسٹ اس اعتبار سے بنائی ہوئی ہے. پھر اندر جا کے ایک پلانٹ ہے، ٹوکن لیں گے آپ.
اچھا،
5 ریال کی شاید بڑی بوتل ملتی ہے، 10 کلو کی. ایک کوٹا ہوتا ہے آپ کے پاسپورٹ پر ملے گی، آپ ایک سفر کے درمیان یہ 4-5 بوتلیں شاید لے سکتے ہیں. تو وہ فی حاجی 2-2 بوتل اٹھا کے لے آئے، پانچ حاجی گئے ٹیکسی میں رکھ کے لے آئے
صحیح.
اور اپنے ہوٹل میں رکھ کے پیتے رہے آرام سے سہولت سے آ گیا گاڑی گئی گاڑی میں آپ آئے پانی لے آئے. اس کے علاوہ اگر آپ لائیں گے تو ایک ایک بوتل لائیں گے اتنی سے وہ بوتل ہوتی ہے
صحیح.
اچھا پھر وہاں بھی مولوی شریف کی طرف پہلے نلکے لگے ہوتے تھے وہاں سے پانی بھرنے کی سہولت ہوتی تھی. مدینہ منورہ کے اندر بھی پانی ٹینکروں کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے آب زمزم شریف. تو وہاں پر اگر باب فہد کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوں جس کا پہلے نام جو ہے وہ باب مجیدی تھا, اندر ابھی بھی لکھا ہوا ہے باب مجیدی, توسیع ہوئی ہے پھر ایک نئے نام رکھ دیے گئے ہیں, تو سیدھے ہاتھ کی طرف جو انتہا ہے مسجد ختم ہوتی ہے اس کے بعد ایک باغیچہ ہے تو وہاں باقاعدہ نلکا لگا ہوا ہے بلکہ کچھ نلکے لگے ہوئے ہیں. اس کی ٹائمنگ ہے جو پانی بھرنا چاہتے ہیں آب زمزم اپنے ہوٹل میں رکھنا چاہتے ہیں اس ٹائمنگ میں جائیں وہاں پر بھر کر لیا ہے.
غالباً مسجد شریف کے دائیں طرف یعنی آپ قبلے کی طرف منہ کریں گے تو رائٹ سائڈ پہ وہ ایک پورا انہوں نے ایریا بنایا ہوا ہے. آپ ورنہ کسی سے پوچھ بھی سکتے ہیں کہ بھائی مجھے زمزم چاہیے تو کہاں سے ملے گا, وہ اثر کے بعد غالباً وہاں پر یہ
مختلف ٹائمنگ ہوتی ہے
لائن لگتی ہے اور آرام سے آپ کو مل جاتا ہے. اسی طرح بتایا جا رہا ہے کہ مولد شریف کی جگہ پر آپ اب بھی سبیل موجود ہے اور اسی طرح غالباً باب عبد العزیز کے باہر بھی کچھ نلکے اس طرح لگے ہوئے ہیں کہ جو مسجد کے باہر آ جاتے ہیں
اچھا.
مسجد کے پانی میں وہ نہیں شمار ہوتے اور وہاں سے لوگ نارمل بھرتے ہیں, وہاں منع نہیں کیا جاتا, مسجد کے کولر سے بھرنے کا منع کرتے
اچھا ہیں. میری خیر باہر والوں پہ کچھ تحقیق,
نلکے میں سے بھرنے میں ان کو انتظامیہ کو پرابلم نہیں ہے نا, اس میں بھرنا نہیں پڑتا, وہ تو ڈائریکٹ لائن سے آ رہا ہے. چونکہ وہ کولر جو ہے وہ بار بار بھرے جاتے ہیں, اگر ان سے لیٹر لیٹر کوئی بھرے گا تو پرابلم ہوگی.
جی جی,
تو اس لیے وہاں مسجد کا, ویسے جنرلی مفصل مسجد کے پانی کے لیے کیا حکم ہے؟ جیسے ہماری محلے کی مسجدیں ہیں, ہم اپنے محلوں میں رہتے ہیں, ویسے گھروں میں بھی پانی کی شارٹیج ہوتی ہے تو ہم بہت سنبھال کے یوز کرتے ہیں. مسجد سے لوگ کولر اور بوتلیں بھر کے جاتے ہیں, پلیٹیں دھوتے ہیں, بعض اوقات آ رہے ہوتے ہیں صابن سے منہ دھو رہے ہیں, سر بھی دھو رہے ہیں شیمپو سے, اور پورا ایک اہتمام لگتا ہے گھر سے خاص اسی لیے آئے, نماز وغیرہ نہیں پڑھنی ہوتی. تو کیا حکم ہے؟
دیکھیے, جس طریقے سے آپ ایک بلڈنگ میں رہتے ہیں اور بلڈنگ میں بہت سارے فلیٹ ہیں, آپ کے گھر میں پانی ختم ہو گیا تو آپ دوسرے گھر میں گھس کر پانی بھر کے تو نہیں لے آئیں گے نا.
صحیح,
وہ اس پانی کا مالک ہے, آپ کو دے یا نہ دے. تو اسی طریقے سے جو مسجد ہوتی ہے یہ ایک آرٹیفیشل پرسن ہے, یہ ایک خود شخص قانونی ہے. مسجد کی اپنی ملکیت ہوتی ہے, جو پانی مسجد کے ٹینک میں آ گیا وہ اس کی ملکیت ہو جائے گا. اب وہ مسجد کی ملکیت ہو گیا, اب مسجد کی ملکیت ہونے کے بعد یہ ضروری ہے اس پانی کا وہ استعمال کیا جائے جو عرف کے اندر رائج ہے, عرف سے ہٹ کے اس کا استعمال نہ کیا جائے. عرف میں کیا رائج ہے کہ اسے وضو کیا جاتا ہے, باتھ روموں میں استعمال ہوتا ہے, مسجد کے دھونے کے لیے استعمال ہوتا ہے, مسجد کے اندر اگر امام مؤذن کی فیملی وہی مقیم ہے اسی احاطے میں وہ بھی استعمال کرتے ہیں. یہ ہے کہ اس کی عرفی ضرورت. کسی جگہ پر اگر ایسا عرف قائم ہے کہ جناب دکاندار پینے کے لیے چھوٹی موٹی بوتل بھر کے لے جاتے ہیں, بعض علماء نے اس کی بھی رعایت رکھی ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ اہل محلہ آئیں اور لائن لگا کر کھڑے ہو جائیں اور مسجد میں پانی نہ رہے اور لوگ لے کے جاتے رہیں, اس کی اجازت نہیں ہے.
ٹھیک ہے, ماشاء اللہ. کالز ہم لے رہے تھے, مزید کال دیجیے.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ 10-11-12 کو اگر طواف زیارہ نہیں کیا اور 12 کی مغرب یعنی 13 یا 14 کو کیا تو کیا حکم ہوگا مرد پر؟
جی, تاخیر کی وجہ سے دم دینا ہوگا, جو واجب وقت تھا اس میں ادا نہیں کیا تو دم دینا ہوگا. 12 کے بعد یعنی 12 کی غروب ہو گئی پھر طواف کیا ہے, اکثر پھیرے پہلے نہیں کیے تھے, دم لازم ہوگا.
کہ عورت کے لیے الگ ہے مسئلہ؟
عورت کے لیے الگ مسئلہ تو نہیں ہے, اگر عورت
بغیر عذر کے کرے تو پھر اس کے لیے
عذر تھا, عارضہ لائق تھا تو پھر اس کو گنجائش ہوتی ہے. اگر تاخیر پر
جنرلی انہوں نے تو مرد کا کہا تو عورت یوں نہ سمجھے.
بہت سمجھدار ساحل ہے.
اچھا,
ان کے ذہن میں وہ مسئلہ ہوگا.
جی جی جی,
اس مسئلے کو سامنے رکھ کے انہوں نے ہمارے لیے قید لگا دی تاکہ ہم 4-6 جملے عورت کے متعلق بولیں, 4-6 جملے ان کے متعلق بولیں, سوال بڑا نہ ہو جائے.
زبردست,
سوال کرنا بھی جو نا ایک عقل مندی کی علامت ہوتا ہے.
سوال آدھا علم ہوتا ہے.
جی ہاں,
زبردست کال.
ہمارا سوال یہ ہے کہ ہم حج افراد کر رہے تو اس میں پہلے حلق کروائے یا پھر قربانی کرنے کے بعد حلق کروائے؟ ہاں, مانتے ہیں کہ قربانی اس میں واجب نہیں ہے, پھر بھی ہم کرنا چاہ رہے ہیں قربانی.
حج افراد والے کے لیے بھی ترتیب لازم ہے اگر قربانی کرنا چاہے تو؟
رمی کے بعد یہ کریں گے, رمی کے بعد قربانی کر سکتے ہیں؟
اگر اس نے پہلے کر لی ویسے اس پہ لازم تو
لازم نہیں اس پر.
اگر اس نے پہلے کر لی تو کوئی حکم
الگ سے بات کر لی تو حج افراد والے پر کوئی الزام
کوئی نہیں. الزام نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, چلتے ہیں مدنی منع کے ساتھ حج قدم بہ قدم.
یا ربنا ارحم لنا, یا ربنا
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ
اشفاق بھائی, آج تو مفتی صاحب حاضری مدینہ کے آداب اور حرمین شریف کی زیارتیں بتا رہے ہیں. میں بھی زیارتوں کی کچھ نشاندہی کرنا چاہتا ہوں.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بالکل بتائیے, بڑے پیارے لگ رہے ہیں آپ.
جی مدنی چلنے کے ناظرین اور پیارے آزمین حج, پہلے چلتے ہیں مکہ شریف کی زیارتوں کی طرف. یہ جو آپ عمارت دیکھ رہے ہیں, یہاں پر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی اور یہاں دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. اور اب اس عمارت کو لائبریری بنا دیا گیا ہے. اس عمارت پہ ایک بورڈ لگا ہوا ہے, اس بورڈ پر لکھا ہے کہ مکتبہ مکہ المکرمہ. مفتی صاحب آپ کچھ تفصیل بتا دیں اس کی.
جی جی بالکل, بہت کچھ ہے تفصیل میں بتانے کے لیے. جی جناب بتا سکتے ہیں ہم؟
بالکل بالکل.
اشفاق بھائی, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پر دنیا میں تشریف لائے ہوں اس کی عظمتوں کے تو کیا کہنے.
بالکل,
جب تکرار ہوتی ہے چلو آمنا کے گھر پر,
مولود کی گھڑی,
مولود کی گھڑی ہے تو وہ ایک یہی حسرتیں ہوتی ہیں کہ ہم ان ہواؤں کو چوم آئیں, ان فضاؤں کو چوم آئیں اور وہاں جا کر کوئی ایسا کام کریں جو تعظیم کا کام کہلاتا ہے. انتہائی اعلیٰ عرفہ اور انتہائی عظیم الشان یہ مقام ہے. ایک بڑی ہی نایاب تصویر میں لے کر آئے ہوں آج.
اچھا ماشاءاللہ, کہاں پر لے کر آئے, فون میں یا اسکرین پر؟
اب اسکرین پر میں ناظرین دیکھیں گے.
اچھا
دیکھیے گا.
سبحان اللہ,
کہ یہ تصویر خود میں نے اپنے آئی پیڈ سے کھینچی ہے. مکہ مکرمہ کا میوزیم ہے.
جی جی,
مکہ میوزیم.
جی جی,
اس میوزیم میں یہ تصویر لگی ہوئی ہے.
کیا بتا رہی ہے؟
میں عرض کرتا ہوں, اس تصویر کو جس خطاط نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے نا,
اچھا
میں تو اس تصویر کو عجوبہ کہتا ہوں.
اچھا کھینچی کی نہیں, کھینچی
ہاتھ سے بنائی ہوئی ہے. کوئی گیارہویں یا بارہویں صدی کی بنائی ہوئی ہے,
پینٹنگ ہے.
1110 یا کچھ ایسا لکھا ہوا ہے. اب اس تصویر کو سمجھنے کے لیے 2 سے 3 گھنٹے چاہیے. یہ ایسی,
اچھا
ایسی تصویر ہے. کھڑا رہا کھڑا رہا کھڑا رہا, دیکھوں تو ایک چیز یہاں لکھا ہوا ہے, پھر تھوڑا اور دیکھوں تو یہاں کچھ اور لکھا ہوا ہے, پھر تھوڑا اور دیکھوں تو یہاں کچھ اور لکھا ہوا ہے. تو اس کے اندر خطاط نے اتنا بڑا ایریا جو ہے سمو دیا ہے اور پھر لکھ بھی دیا ہے کہ اس وقت جب یہ تصویر بنانے والا موجود تھا کون سے مقامات کس شیپ میں تھے, وہ اس نے لکھ بھی دیے ہیں. چلیے
سائڈوں پہ چھتریاں کیا ہیں؟
پہاڑ ہیں, پہاڑ ہیں.
چل پہاڑ ہے.
اب دیکھنا اب جو توسیع ہوئی ہے, پیچھے پہاڑ تھا ایک,
جی جی
سامنے جبل عمر میں پہاڑ تھا, جبل ابو قبیس بالکل اونچا پہاڑ تھا, اب تو اس کی صورت جی جی چینج کی ہے.
اب یہ زیادہ کلیئر ہو گئی,
یہ تھوڑی سی زیادہ کلیئر ہو گئی.
جی کیا ہے؟
مولد جی
النبوی. سبحان,
یہی تو ہے مولد النبوی. یہ مکہ مکرمہ میں یہ تصویر آویزہ ہے, مکہ مکرمہ کے میوزیم میں.
سبحان اللہ,
اور یہاں باقاعدہ نشاندہی کی گئی ہے کہ یہاں مسجد تھی.
اللہ,
اور لکھا ہوا ہے کہ مولد النبی یہی ہے.
سبحان اللہ,
اگر کوئی اعتراض کرے تو حوالہ بتا دیجئے گا.
کیا بات, ان کے اپنے میوزیم میں رکھی ہوئی. کیا بات ہے, شہر ہو جائے مولود,
شہر کے اپنے میوزیم میں رکھی ہوئی ہے.
کیا بات,
ٹھیک ہے نا, کہیں اور دور نہیں رکھی ہوئی.
بالکل.
تو اور بھی بہت ساری جگہ کی نشاندہی ہے. اس تصویر کو جتنا قریب تر دیکھتے چلے جائیں, بہت سارے مقامات بتائے ہوئے کہ یہ فلاں جگہ ہے, یہ فلاں گھر ہے, یہ فلاں چیز ہے, یہ فلاں چیز ہے. تو بڑی, میں تو
ساری عمارتیں کیا ہیں حضرت, یہ جو آس پاس ہیں یہ سب گھر ہیں؟
مختلف صحابہ کے گھر ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی مولد شریف دکھائی ہے, وہ پیدائش کی جگہ.
اچھا,
اکبر رضی اللہ عنہ گھر اور دیگر مقامات صحیح کی جگہ ہیں. دیکھیں لال لال نشان نظر آ رہے ہیں. تو جتنا اس کو قریب سے قریب تر دیکھتے چلے جائیں گے. تو خیر, ہماری بات چلی تھی اس جگہ کی جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. بعض لوگ کہہ دیتے ہیں جی کوئی نشان کوئی وہ نہیں ہے, دلیل نہیں ہے, کوئی وجہ نہیں ہے, تو لکھا ہوا جناب.
سبحان اللہ.
مولود کی گھڑی ہے, چلو صدقہ نور کا جو مانگنا ہے مانگو.
کسی کو حالات کیوں بتائے, بس تمہیں سے مانگے گے تم ہی دو گے, تمہارے در سے ہلو لگی ہے جو مانگنا ہے مانگو.
کیا بات ہے ابراہیم باپو کی آمد.
میں اپنے اس سے بھی دکھا دیتا ہوں. اچھا نیٹ پر کوئی سرچ کرنا چاہے لوحۃ مکہ اس کا نام ہے.
ابو شریف مولد شریف کی زیارت کروا رہے تھے مفتی صاحب, جو آج سے کوئی 400-500 سال پہلے کی کسی پینٹر نے پرانا نقشہ بنایا تھا, جو آج میوزیم میں رکھا ہوا ہے مکہ شریف کے. زائرین بھی جا کے زیارت کر سکتے ہیں اس کی؟
ہاں وہ عام ہے میوزیم, دیکھیں باقاعدہ یہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ, یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ کب پوری اس کی بتائی گئی ہے, یعنی کہ یہ ایک مستند تصویر ہے.
صحیح,
باقاعدہ میوزیم کا حصہ ہے اور اس کو پورے اس طریقے سے بیان کیا گیا ہے. اسی آئی پیڈ سے میں نے یہ کھینچی تھی وہاں پر.
ماشاءاللہ.
مفتی صاحب یہ تو میرا پرانا مشغلہ ہوتا تھا جب مکہ مکرمہ حاضری ہوتی تھی, میں 2000 سے پہلے کی بات کر رہا ہوں, تو مختلف جگہ پر اسٹالس پر ہم شاپس پر دیکھتے تھے کہ تصاویر کوئی قدیم مل جائے نا, قدیم تصاویر جمع کرنے کا بڑا شوق تھا. پھر جو ہے وہ آئی ٹی کا شعبہ بھی بنا تو کافی ہم نے ڈیٹا اس میں جمع کیا تھا. بعد میں تو ہمیں 5000 پکچرز ملی تھی مکہ المکرمہ کی, اس میں قدیم اور جدید دونوں تھی الحمدللہ. تو آج جب میں آیا داخل ہوا تو میں نے جب یہ دیکھا تو میں نے کہا بہت قدیم تصویر ہے, اتنی تصاویر میں نے دیکھی مگر یہ آج تک میری نظر سے نہیں گزری.
اس لیے اس کو گورنمنٹ نے انڈوس کیا ہوا ہے نا, اس کو باقاعدہ رکھا ہے. تو یہ زبردست چیز, اس میں مولد شریف باقاعدہ لکھا ہے کہ مولد النبی, اور وہاں مسجد شریف بھی بنی ہوئی ہے.
جی مسجد
زبردست. تو یہ بڑے اشارے ہیں عاشقوں کے لیے. اس میں چلتے ہیں مزید. مبین رضا کیا بتا رہے ہیں؟
جی
جزاک اللہ خیرا. مدنی چینل کے ناظرین, اب میں آپ کو ایک ساتھ 3 مقدس مساجد کی زیارت کروانے جا رہا ہوں. مروہ کی طرف سے مقام مولود سے چند منٹ کے سفر پہ یہ مسجد رایا, مسجد شجرا اور مسجد جن ہے. ان مساجد کو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نسبت ہے, آپ بھی زیارت کیجئے. مفتی صاحب آپ کچھ تفصیل بتائیں گے ان مساجد کی؟
جی تفصیل دیکھیں, جو مسجد جن ہے سورہ جن یہاں پر نازل ہوئی, اس حوالے سے جو ہے وہ مشہور و معروف واقعات ہیں, اور اس پر تو بورڈ بھی لگا ہوا ہے مسجد جن, اور جنت المالا سے بالکل قریب ہے یہ. اب جو 2-3 اور مساجد ہیں جیسے مسجد رایا ہے, مسجد شجرا ہے, آج کل ان کے نام لکھے ہوئے نہیں ہیں, یہ اب بغیر نام کی مساجد ہیں. مساجد بنی ہوئی ہیں, جگہ موجود ہیں. جو رایا تھی یہاں پر علم لگایا گیا تھا فتح مکہ کے دن, اس اعتبار سے اسے مسجد رایا کہا گیا. جو شجرا ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ کوئی درخت تھا جسے پیارے آقا علیہ السلام نے بلایا اور چل کر آیا, تو اس مناسبت سے وہاں شاکر مصطفیٰ نے ایک مسجد بنا دی تھی کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کی ایک جگہ ہے.
سبحان اللہ.
تو تین مسجدیں جو ہیں, یعنی اگر کوئی پیدل جائے مولوی شریف کی طرف سے جنت المالا کی طرف, تو یہ تینوں مساجد جو ہیں وہاں آ جائیں گی. جنت المالا جا کر سلام بھی پیش کر آ جائے.
جنت المالا یہ قبرستان ہے؟
قبرستان ہے,
ماشاء اللہ. مزید کیا بتا رہے ہیں مبین بھائی, آگے چلے.
جزاک اللہ خیرا, یہ جو آپ مقام دیکھ رہے ہیں اس کا نام ہے جنت المعلا. جنت البقیع کے بعد مکہ مکرمہ میں جنت المعلا یہ دنیا کا سب سے افضل ترین قبرستان ہے. یہاں پر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور بہت سارے صحابہ تابعین کے مزارات ہیں. مفتی صاحب, مدنی چینل کے ناظرین کو کچھ معلومات دے دیں اس کے حوالے سے.
جی ہاں, بڑے جلیل القدر صحابہ کرام علی مردوان اور بالخصوص حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا مزار پر انوار یہاں پر واقع ہے. جو تصویر میں آپ کو نظر آیا تھا, یہ تو ایک وقت تھا کہ اس طرح قبے کے ساتھ یہ مزار شریف موجود ہوتا تھا. اب قبہ تو نہیں ہے لیکن مزار شریف بہرحال موجود ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رفقا یہاں مدفون ہیں. اس کے علاوہ پھر اہل مکہ میں سے جو بھی دنیا سے جاتا رہا یہاں دفن ہوتا رہا. بڑے بڑے غوث, کتب, ابدال, اولیاء کرام یہاں مدفون ہیں. تو یقینی طور پر یہاں جا کر حاضر دینا, اور ظاہر بات ہے کہ اس کا جو باؤنڈری ہے, باؤنڈری سے باہر کھڑے ہو کر ہی حاضری دینی ہے, اندر نہیں جانا. کیونکہ قبریں بنتی رہی ہیں بنتی رہی ہیں, نہ جانے کس خطے پر کس انچ پر کیا مدفون ہو. تو باہر کھڑے ہو کر سلام عرض کریں, اس اعلی ثواب وہاں جا کر ہدیہ پیش کریں, اور بہت بڑی سعادت کی بات ہے. جی,
اسی طرح بس میں بیٹھ کر بھی فاتحہ وغیرہ پڑھ سکتے ہیں, بس اگر قریب کھڑی ہو.
عام طور پر تو بس تھوڑی دیر اگر رکی تو رکی, وہاں رکتے بھی نہیں ہے, لیکن پیدل جا سکتے ہیں.
صحیح ہے,
تقریباً کوئی آدھا گھنٹہ پیدل کا راستہ ہوگا.
صحیح,
تو اتنا مشکل نہیں ہے.
ٹھیک ہے, مزید آگے کیا بتا رہے ہیں مبین بھائی؟
یہ جو مقام آپ دیکھ رہے ہیں یہ مزار ہے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کا. یہ مدینہ روڈ پر نواریا کے قریب مقام صرف پر واقع ہے. یہ مزار شریف مقام مکرمہ کے تو باہر ہے, لیکن حجاج کرام یہاں پہ بھی حاضری دے سکتے ہیں. مفتی صاحب, اس کے بارے میں بھی کچھ تفصیل بتا دیں.
ہمارے باپو شریف بھی موجود ہیں, اور اس کی لوکیشن تو بتائیں نا باپو شریف.
یہ مسجد عائشہ جو ہے یہ مدینہ روڈ پر واقع ہے الحمدللہ. یعنی مکہ شریف سے جب مدینہ شریف جاتے ہیں تو اسی مدینہ روڈ پر واقع ہے. اور جس طرح بتایا نواریا جو ہے, پرانا اس کا نام صرف تھا, مقام صرف. تو یہاں مسجد عائشہ سے تقریباً کوئی 12 منٹ یا 10 منٹ جب بس چلتی ہے تو لیفٹ سائڈ پر یہ مزار شریف آ جاتا ہے. تو یہاں ہم چاہیں سلام کر سکتے ہیں. اور ویسے بھی اگر آپ جب عمرہ کرنا جاتے ہیں تو عمرہ کرنے کے لیے زائرین جائیں گے, وہ اگر گاڑی والے سے کہہ دیں گے, اپنی پرائیویٹ گاڑی کروا لیتے ہیں آپ, تو اگر نواریا چلے جائیں گے تو اسی ہائی ہینڈ پر آپ کو انشاءاللہ رحمان, جب آپ جس روڈ پر آپ جا رہے ہیں تو لیفٹ سائڈ پر آپ کو یہ مزار شریف انشاءاللہ ملے گا. وہاں حاضری دیں,
یو ٹرن کر کے آنا پڑے گا پھر.
ہاں, جانے میں صحیح ہے,
کیونکہ روڈ وہاں رائٹ سائڈ ڈرائیونگ نہیں ہے,
تو یو ٹرن کرنا پڑے گا. اس کے بعد یہ مقام صرف آ جائے گا, پرانا نام مقام صرف,
پھر رخ بھی مکہ مکرمہ کی طرف ہو جائے گا.
بالکل.
اور پہلے اگر مسجد عائشہ سے ہو لیں
جی,
تو دوبارہ وہاں جانے کی ضرورت بھی نہیں رہے گی.
صحیح, بالکل, آسانی اسی میں ہے. صحیح, نکاح بھی حضرت ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی اسی مقام پر ہوا.
ان کا گھر تھا یہاں پر, ان کا یہاں گھر تھا, تو وہیں ان کی جو ہے تدفین ہوئی ہے. اس کے علاوہ بھی کئی صحابہ اکرام علی مردوان کے اور جگہوں پہ بھی مزار آتے ہیں, جیسے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا بھی ایک مزار جو ہے جنت المالا کے علاوہ مقام مکرمہ ہی میں ایک جگہ معروف ہے, وہاں بھی جایا جا سکتا.
اور پہاڑیوں پر بھی کچھ اصحاب کے مزارات ملتے ہیں وہاں پر مکہ مکرمہ میں, کہ قبرستان سے ہٹ کر بھی مزارات ہیں. وہ تو جگہ ہی پوری کی پوری زیارت ہی ہے, جدھر جائیں وہ ہوائی وہ فضا ہی بابرکت ہے. مزید آگے مسجد خیف شریف کی طرف چلتا.
یہاں میں نے قدیم جب اس کی تصویر دیکھی تھی اس مزار شریف کی, تو اس کے ساتھ ایک مسجد بھی ہوا کرتی تھی, اب نہیں ہے. مقام صرف ایک مسجد بھی ہوتی تھی, اور آپ کا مکان عالی شان بھی تھا یہاں, اب تو خیر نہیں.
عاشقان رسول یہ ہر جگہ مسجد بنا لیا کرتے تھے, یہ کیوں؟
دیکھیے, کچھ عرصہ تو ایک موضوع پردہ اسکرین سے غائب رہا, اب دوبارہ وہ منظر عام پر آ چکا ہے. مساجد اثریہ یا مقامات اثریہ, یہ ایک لفظ ہے عربی کا, اس وقت اس پر باقاعدہ تحقیقیں ہو رہی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والے مقامات، وہ جگہیں جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے تو وہ مسجد اثریہ کہلاتی ہیں.
اچھا.
اور وہ مقامات جہاں گزرنا ثابت، آپ کا ٹھہرنا بیٹھنا ثابت ہے، مقامات اثریہ کہلاتے ہیں. خود مدینہ منورہ سے ایک ادارہ ہے مدینہ منورہ کے اندر جس طرح کے مقامات کی تحقیق کرتا ہے، ایک تقریباً 20 جلدوں کی کتاب شائع ہوئی ہے، معالم المدینہ المنورہ.
اچھا.
معالم المدینہ المنورہ جو ادارہ ہے، اس نام بھی اس کا ادارہ کا یہی ہے، تو اس نے 20 جلدوں میں اسی نام سے کتاب شائع کی ہے.
اس میں اس کی تفصیلات ہیں.
اس میں صرف کس چیز کی تفصیلات ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی جگہوں کی، کنوؤں کی، مقامات کی، پہاڑوں کی، مساجد کی، ان کی تفصیلات ہیں. اور باقاعدہ عربی میں کچھ درجنوں کتابیں موجود ہیں جن کا نام یہ ہے، مقامات اثریہ یا مساجد اثریہ.
سبحان اللہ. وہ اصحاب کہف کے حوالے سے بھی ملتا ہے کہ جہاں پر ان کے مزار ملے تھے، جہاں وہ آرام فرما ہوئے، تو وہاں کے لوگوں نے کہا لنتخذن علیہم مسجدا، ہم ان پر مسجد بنائیں گے.
جی.
تو یہ عمل کرنا کہ اللہ والوں کے قرب میں نمازیں پڑھنا، اللہ کی عبادت کرنا، یہ عبادت کی قبولیت میں مزید اور کوئی کی بن جاتا ہے، کوئی راستہ بن جاتا ہے،
راستہ بن جاتا ہے،
وسیلہ بن جاتا ہے. سبحان اللہ. آگے بڑھتے ہیں مبین بھائی کی طرف. جی مبین رضا، مسجد خیف لے جانا.
یہ جو مقام آپ دیکھ رہے ہیں یہ مسجد خیف ہے اور یہ مینا میں واقع ہے. حجت الوداع کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں نماز بھی ادا کی تھی. جی مفتی صاحب، آپ کچھ تفصیل بتا دیں اس کی.
جی، آخری حج میں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر نماز بھی ادا فرمائی مینا میں جب آپ کا قیام تھا، اور بلکہ 70 انبیاء علیہ السلام نے اس جگہ پر نماز ادا فرمائی ہے.
سبحان اللہ. سبحان.
اور بڑی بابرکت مسجد ہے، بڑی ہی بابرکت مسجد ہے، یعنی کہ اب تو یہ کافی وسیع ہے، پہلے چھوٹی ہوگی، تو بابرکت جگہ ہے، انتہائی بابرکت جگہ ہے. یہ بھی ہے کہ بعض انبیاء علیہ السلام کے مزارات بھی اس کے قرب میں واقع ہیں.
سبحان.
جو نظر نہیں آتے، لیکن اس طرح کی روایتیں ہیں.
حاجی اس مسجد میں جا سکتے ہیں، زیارت کر سکتے؟
بالکل جا سکتے ہیں.
جتنا رش ہوتا ہے اس میں انٹری بڑی مشکل نہیں ہوتی باپو؟
نہیں، کوشش کریں تو الحمدللہ گزشتہ برسوں میں کئی دفعہ نماز پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی.
صحیح.
بلکہ جو مجھے یاد پڑ رہا ہے شاید 10 ذیلحج یا 11 ذیلحج تھی، تو ہم نے کوشش کی تو اس وقت بھی ہمیں دروازے پر جگہ مل گئی تھی.
دروازے پہ ملی؟
ہاں، اندر بھی نماز پڑھنے کی سعادت حاصل ہو گئی تھی. کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ملے.
صحیح ہے، کسی کو تکلیف نہ دیں، بعض لوگ جو ہے وہ گھیر کے بیٹھ جاتے. ٹھیک ہے.
اس میں حاضری کا ایک بہت پیارا وقت ہے.
اچھا.
آزمین حج جب مینا کے لیے روانہ ہوتے ہیں 8 تاریخ کو، تو یہ 6 تاریخ کو ایک موقع ہوتا ہے کہ وہ پیدل آ جائیں، تو پیدل ان کو کوئی روکتا بھی نہیں. لاسٹ ایئر یہ ہوا تھا کہ جب قافلے والے اسی طرح سے وہاں زیارتوں کے لیے گئے اور پہلے ان کو ساری چیزیں بتائی گئیں، تو الحمدللہ عز و جل مسجد خیف بالکل خالی تھی، وہاں دروازے بھی کھلے تھے اور پولیس والے بیٹھے ہوئے تھے. ہم نے اجازت مانگی، انہوں نے جانے دیا، اور الحمدللہ ایک پورا قافلہ جتنا ہمارے ساتھ تھا سب نے زیارت.
اچھا، اس کا پس منظر یہ ہے کہ یہ مسجد پورا سال بند رہتی ہے.
بند رہتی ہے،
لیکن چونکہ ایام مینا میں کھلتی ہے یہ، تو اس سے 2-3 دن پہلے صفائیاں شروع ہو جاتی ہیں. صفائی ہو رہی ہوتی ہے، اور جو ورکر وہاں کام کر رہے ہوتے ہیں وہاں کے نمازیں پڑھتے ہیں، تو ان دنوں میں جانا ممکن ہوتا ہے آسانی کے ساتھ.
لیکن ہو سکتا ہے شام کے وقت میں کھلی ہوتی ہو، رات میں بند ہو جاتی ہو.
رات میں تو بند ہو جاتا،
لیکن حج کے دنوں میں پھر یہ ڈبل 12 گھنٹے.
اگر رمی کر کے واپس لوٹ رہے ہوتے ہیں تو 20 مزید قریب سے گزرتے ہیں، وہ بھی وقت ہوتا ہے
پہ نظر آتی ہے، لیکن اس میں اندر جانا بڑا دشوار ہوتا ہے اس وقت. آگے بڑھیں عبد مبین بھائی، کیا بتا رہے ہیں اگلی کون سی جگہ ہے؟ ارے واہ،
یہ جو آپ مقام دیکھ رہے ہیں اس مقام کا نام ہے جبل رحمت، اور یہ میدان عرفات میں واقع ہے. جبل رحمت ہی کے قریب کھڑے ہو کر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حجت الوداع کا خطبہ دیا تھا. مفتی صاحب، مدنی چینل کے ناظرین کو کچھ معلومات دے دیں اس کے حوالے سے.
جی، جہاں آپ کھڑے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں، اس سے تھوڑا سا نیچے کالی چٹانیں جو ہیں وہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، صخرات بھی کہتے ہیں عربی میں. تو اسی مقام پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اٹھنی پر سوار ہو کر حجت الوداع کا خطبہ ارشاد فرمایا. اسی مقام پر حضرت آدم علی نبینا و علیہ السلام، حضرت حوا، ان کا ملنا ہوا، ان کی توبہ یہاں قبول ہوئی. جبل رحمت اسی اعتبار سے بھی اس کو کہا جاتا ہے.
واہ.
تو عرفات کا میدان تو بہت بڑا ہے، اس عرفات کے میدان میں یہ ایک جگہ ہے چھوٹی سی.
صحیح.
تو یہ بھی عرفات ہی کا حصہ ہے.
یہ جو سفید ٹیلا اس پہ بنا ہوا ہے اس کی کیا فضیلت ہے؟
بس میں بھی آپ کی طرح دیکھ ہی رہا ہوں کہ کچھ نشانی بنی ہوئی ہے. ممکن ہے پہلے زمانے میں کئی چٹانیں ہوں اور اس کو نمایاں کرنے کے لیے کہ بھئی یہ جبلے وہ ہے رحمت ہے
آس پاس بہت سارے پہاڑ
لگایا گیا ہو, ورنہ کتابوں میں نہیں پڑھی, ہو سکتا کوئی نہ کوئی وجہ ہو. لیکن فی الحال کچھ لوگ اس کا کچھ اور ہی استعمال کرتے ہیں, جو بھی جاتا اپنا نام لکھ کر آ جاتا ہے, خاص طور پہ جو حبشی اور کالے ہوتے ہیں تو انہوں نے دیوار کالی کی ہوتی پوری, بہت نام لکھ رہے ہوتے ہیں لوگ, نام لکھنے کی کوئی فضیلت نہیں,
بار بار پینٹ کرنا پڑتا ہوگا.
ایک کام اور بھی کرتے ہیں آج کل,
اچھا
تصاویر جو ہیں وہ بس
کھڑے ہو کے کپڑے ہلاتے رہتے ہیں اور عجیب و غریب حرکتیں باز کرتے ہیں, اس پہ آ کے ہاتھ لگانے کی بھی کوئی فضیلت ہے؟
دیکھیں خاص فضیلت تو ہاتھ لگانے کی ایک الگ بات ہے,
باقاعدہ کوئی,
ورنہ تو وہاں جتنی بھی چیزیں ہیں وہاں کی تو فضا بھی بابرکت ہے.
خاص استلام وغیرہ کا کوئی
استلام وغیرہ نہیں.
آگے بڑھتے ہیں
مفتی صاحب, 9 تاریخ کو
جی جی
مطلب یہ سارے حاجی جمع ہوتے ہیں, تو یہ ایسا لگتا ہے جیسے اس پر جو ہے وہ سفید چادر بچھا دی گئی ہے نا, ہر طرف احرام میں سارے حاجی جو ہے نا وہاں محو دعا ہوتے ہیں, وہ تو دور سے اگر دیکھیں نا تو بہت ہی پر لطف منظر نظر آتا ہے, اور ظاہر قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں وہ, اللہ تعالیٰ سب کو نصیب کرے عرفات کے دن کی حاضری.
جو منظر ابھی دکھایا جا رہا ہے یہ وہ کچھ آپ اس کی
جس کی
خاصی فرما رہے ہیں, اور اس سے پہلے ایک تصویر دکھائی گئی تھی جس میں بالکل خالی تھا.
جی
وہ منظر حاجی کو تو مشکل ہے کہ دکھائی دے, وہ تو ہر طرف لوگ ہی لوگ اور ایک ہی صدا اور ایک ہی لباس, سبحان اللہ. یہ والی تصویر یہ آپ کو آنکھوں سے دیکھنا تو مشکل ہی ہے, عام دنوں میں بھی اس پہ کچھ نہ کچھ رش ہوتا ہی ہے, لوگ اس کی زیارت کے لیے آ رہے ہوتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں, یہاں قریب کھڑے رہ کے اسے دعا کرنی چاہیے.
دیکھیے جس جگہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا گزرنا ٹھہرنا بیٹھنا ثابت ہے تو وہ دعا کی قبولیت کی ایک جگہ ہے. یہ تو وہ عظیم مقام ہے جہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وقوف فرمایا تھا, نوز الحجہ کو حج کا وقوف اسی جگہ فرمایا تھا, خطبہ یہاں ارشاد فرمایا تھا, یہاں آپ بیٹھے رہے, آپ کے رفقا بیٹھے رہے, کیا انوار و تجلیات کا نزول ہوا ہوگا.
سبحان اللہ, سبحان اللہ. جب یہاں جائیں تو ان چیزوں کا تصور بھی کریں تو اور لطف بڑھ جائے گا انشاءاللہ.
اچھا ایک اور بھی اس کے اندر چھپی ہوئی چیز ہے.
اچھا
جی ہاں, وہ کوئی تصویر ابھی ہے نہیں اس وقت ذہن میں آئی. ایک نہر نکالی تھی, نہر زبیدہ کہلاتی ہے
جی,
تو نہر زبیدہ کے آثار بھی یہاں موجود ہیں نیچے.
اچھا
وہ نہر کیا تھی؟ پہاڑوں میں نہر, اب مٹی والی نہر تو ہوگی نہیں, تو کیا کیا گیا تھا کہ پہاڑوں ہی کو کاٹ کے پتھر ملا کے, جس طرح بلاک ملتے ہیں اس طریقے سے پتھر ملا کے اس کو بھر کے کسی مسالے سے ایک راہداری بنا دی گئی تھی, تو وہ کہیں بہت دور دراز سے وہ نہر لائی گئی
بغداد تھی. سے سنا تھا بغداد سے آتی تھی وہ,
بغداد سے وہ نہر لائی گئی تھی مکہ مکرمہ صحرا
میں,
یہاں تو کوئی پانی نہیں, نہ بورنگ ہوتی ہے کہ زمین سے نکلا ہے, تو یہاں وہ پانی لایا گیا تھا مینا میں, اس کے آثار اس جبل رحمت پہ بھی موجود ہیں,
آگے بھی چل کر
آگے بھی
نظر آتا ہے.
جی ہاں
ماشاء اللہ,
کتنی بڑی خیر خواہی ہے یہ,
خیر خواہی.
دیکھیں حاجیوں کے لیے کہاں سے پانی کا انتظام کیا,
اب نہیں ہے اس میں پانی, اب دوسرے انتظام ہو گئے,
انتظامات ہو چکے ہیں.
ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں.
اچھا سیوریج اب بھی نہیں ہے, یعنی مکہ مکرمہ میں آپ دیکھیں گے ہوٹلوں کے باہر جا کے ٹینکر آتے ہیں اور وہ سیوریج کا پانی وہ نکالتے ہیں.
اچھا
سیوریج کا ایسا لگتا ہے کہ باقاعدہ پائپ نہیں بچھے ہوئے, شاید پہاڑی علاقہ اس وجہ سے, تو وہ ٹینکر ہی لے کر جاتے ہیں پانی,
سک کر لیتے ہیں وہ.
بارش میں بھی بڑی پرابلم ہو جاتی ہے جب آس پاس کے شہروں میں, ریاض وغیرہ میں جب ہوتی ہے تو خبریں تو بڑی خطرناک آتی ہیں, کیونکہ وہاں بارش سے پہلے ہوتی نہیں تھی, اب زیادہ ہونے لگی ہیں. آگے چلتے ہیں, کچھ غار ہرا کے بارے میں سنتے ہیں.
یہ غار ہرا ہے جو مسجد حرام سے 4-5 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے. اعلان نبوت سے پہلے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہاں پہ عبادت کیا کرتے تھے اور یہیں پر پہلی وحی نازل ہوئی. مفتی صاحب اس کے بارے میں بھی کچھ تفصیل بتا دیں.
بہت ہی مبارک مقام ہے باپو شیب. آج کل یہ بند ہے یا کھلا ہے؟ کچھ آوازیں آئی تھی ایسی کہ آپ نہیں جانے دے رہے.
نہیں ابھی تک تو ایسی کوئی معلومات نہیں ہے کہ رک گیا ہو.
کھلا ہوا ہے ماشاءاللہ. تو غار ہرا جو ہے کافی اونچی ہے اور بالکل سٹریٹ چڑھائی ہے, اور جس کو چلنے کی عادت نہیں ہے یا کوئی بلڈ پریشر ہے یا دل کا عرضہ لائق ہے وہ سوچ سمجھ کر جائے, بالکل سٹریٹ چڑھائی ہے. اچھا آپ آدمی چڑھ بھی گیا, پہلی بات تو چڑھا کیوں؟ اس لیے چڑھے ہیں کہ یہ وہ مقام ہے جو مقام وحی ہے, نزول قرآن یہاں ہوا ہے, صاحب قرآن یہاں بیٹھ کر عبادت کرتے رہے ہیں.
سبحان اللہ, سبحان.
اس جگہ جانا تو برکتیں لوٹنا ہے, خیر و برکات کا حصول ہوتا ہے اس سے. تو اب چڑھنے والے چڑھ تو گئے، اس غار تک پہنچنے کے لیے اب راستہ بہت تنگ ہے، ایک ایک بندہ ہی جا سکتا ہے، تو پھر ایسے اوقات میں جایا جائے کہ جس میں رش نہ ہو اور گرمی نہ ہو. ظاہر بات ہے اگر دھوپ میں جائیں گے تو چڑھنا بہت دشوار ہو جائے گا. رات کے وقت اگر چار چھ افراد مل جائیں، بلکہ زیادہ ہوں تو اور بھی اچھا ہے، کیونکہ یہاں بندر بھی ہوتے ہیں.
اچھا،
بڑے بڑے بندر ہوتے ہیں، پہاڑی علاقہ ہے، پہاڑی علاقوں میں ہوتے ہیں، اپنی چیزیں بھی سنبھال کر رکھنی پڑتی ہیں، تو یہ نہ ہو کہ کوئی نقصان پہنچائے. زیادہ افراد ہوں گے تو حفاظت رہے گی. تو رات کو 12 بجے ہوٹل سے نکلے، 1 بجے تک یہاں پہنچے، 1 گھنٹے میں چڑھے.
1 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں؟
1 گھنٹے تک تقریبا
پہنچ جاتے ہیں.
اچھا،
اب وہاں مقیم رہے، وضو رہے تو وہیں فجر پڑھ لیں، نہ ہو تو پھر نیچے آ جائیں اور روانہ ہو جائیں.
دوسروں کو بھی موقع دیں.
اس اوقات میں رش نہیں ہوتا اتنا، رش زیادہ تر ہوتا ہے
دنوں میں غالباً ہو جاتا
کے بعد زیادہ ہوتا ہے
حج کے دنوں میں.
رات میں جائیں تو قدرے کم ہی ہوتا ہے.
وہاں روشنی وغیرہ کا انتظام بھی خود کرنا پڑتا ہے؟
جی جی، بس اب ساتھ لے کر چلے جائیں. اگر مشورہ یہی ہے، کچھ ایمرجنسی لائٹ لے لیں آپ، موبائل کی روشنی بھی کام آتی ہے. اجتماعی ذکرنات بھی وہاں کرنے کی سعادت پائی ہے.
مدنی چینل پر بھی اس کی زیارتیں ہوئی. عبدالحبیب بھائی ماشاءاللہ کافی سلسلے وہاں ریکارڈ کیے ہیں. بٹ یہ کہ آپ ساتھ میں کچھ کھانے پینے کا یا کچھ پینے کا لے کر چلیں؟
بالکل لینا چاہیے.
راستے میں پیاس بھی لگے گی سیڑھی چڑھتے ہوئے.
ایک آدھ جگہ ہوٹل ہے، مگر آپ ساتھ لے جائیں گے تو آسانی رہے گی، بلکہ زیادہ لے لیں گے تو لنگر کرنے میں بھی آسانی رہے گی.
ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. غار حرا میں جانے اور وہاں جا کر کچھ پڑھنے کے لیے بھی آپ بتائیں گے؟
دیکھیے، وہاں جا کے دعا کرنی ہے، درود پاک پڑھنے ہیں، نفل کا موقع مل جائے تو رکعت نفل پڑھ لیں.
ٹھیک،
کہ اس جگہ کے جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کی ہے، ہم وہاں عبادت کر لیں. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نیا گھر بنایا ہے، میں اس میں ایک جگہ نماز کے لیے مختص کرنا چاہتا ہوں، اور میری خواہش ہے کہ پہلے آپ آئیں نماز پڑھیں وہاں پر. تو صحابہ اکرام علی مردوان کی تو خواہش ہوتی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں نماز پڑھیں پھر ہم وہیں نماز پڑھتے رہیں. ایک تو یہ وجہ، دوسری یہ نزول قرآن کی جگہ ہے، تیسری ایک موضوع ہے پوری دنیا کے اندر مشہور و معروف، ارد قرآن یا خطہ قرآن، جہاں قرآن نازل ہوا. تو کون مسلمان ہے جو اس جگہ کو اس حیثیت سے بھی دیکھنا نہیں چاہے گا؟ تو حسرتیں ہوں گے کہ میں اس جگہ کو دیکھ کر رہا ہوں.
وہاں پہلی وحی نازل ہوئی، اقرا بسم ربک الذی خلق، 5 آیتیں سورہ علق کی نازل ہوئی.
اشفاق بھائی، اس میں یہ کہ مشاہدہ کرو نا، آدمی غور کرے تو دیکھیں کیسے کیسے مقامات ہیں. اصل بس وہ مشاہدہ اگر زیادہ مضبوط ہوگا، اچھا ہوگا، اور ماضی پر اگر غور کرتے چلے جائیں گے، ان خیالات پر، ان احادیث پر، اگر وہ احادیث پڑھی ہوں گی انہوں نے، جیسے مفتی صاحب توجہ دلا رہے ہیں کہ عرض قرآن جو ہے یہ جو جگہ ہے، یہاں نزول قرآن کی جگہ بھی ہے، یہ کہ یہاں قرآن نازل ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قدم مبارک سے اس کو نوازا، اور ایک دن نہیں، آپ کتنی مرتبہ یہاں تشریف لے گئے.
وہی سے پہلے بھی
جی
کئی عرصے تک وہاں پر جانا اور ٹھہرنا ثابت.
اب جب وہ یہ غور کرتے چلے جائیں گے نا، تو اور محبت بڑھے گی. پہلے تو مطالعہ، پھر وہ ساری باتیں یاد رکھنا.
صحیح.
پھر اگر وہ مشاہدہ ایسا ہوگا نا، اس وقت مشاہدہ کرنا ہے اور ماضی کی باتیں یاد کرنی ہے. ماضی سے مراد یہی کہ جو حدیث میں ہیں یا جو تاریخی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تو انشاءاللہ رحمان اس کو بہت زیادہ سرور آئے گا. مثلا حرم میں کوئی شخص داخل ہوا، حرم میں کتنی زیارتیں ہیں.
صحیح بات ہے،
حجر اسود ایک زیارت ہے، باب کعبہ ایک زیارت ہے، چاروں کونے ایک زیارت ہیں. پھر جب حجر اسود پر غور کرتے ہیں تو وہ واقعہ یاد آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں مبارک سے نصب کیا، آپ نے اس کو بوسا دیا. پھر معراج شریف کی طرف چلے جائیں تو وہاں ام ہانی رضی اللہ عنہ کا مکان ہے علی شان. اس طرح غار حرا پر غور کریں یا غار ثور پر غور کریں، غور کرتے چلے جائیں گے تو بہت ساری واقعات ذہن میں تازہ ہو جائیں گے. پھر جو لطف پیدا ہوگا نا انشاءاللہ رحمان، وہ بیان سے باہر
ہے. Okay.
احسان کا پسینہ
مہک بھی وہاں پر ایسی محسوس ہوتی ہے کچھ سننے میں تو گیا نہیں ہوں حاضری اوپر تک نہیں دی نیچے سے ہی حاضری دی ہے اوپر کی کچھ کیفیت ہے آپ کے الفاظ میں
ایسے جتنے مقامات ہیں واقعی وہاں کی خوشبو ایسے ہی نرالی ہے اور سونگنے والا چاہیے
سونگنے والے اور بھی ہونی چاہیے
آپ یہاں مدینہ شریف میں بھی دیکھیں آپ جو ہے جبل احد پر جائیں غار ثور پر جائیں مکہ المکرمہ میں اسی طرح یہاں جبل نور پر جائیں جو ابھی جس کا جبل رحمت کا ذکر ہو رہا تھا وہاں بس ان کی کیفیات ہی بالکل مختلف ہیں ان جگہوں کی واقعی اصل تو یہ کہ جب اس حدود میں داخل ہوتے ہیں نا تو ایسا لگتا ہے کہ وہاں اور یہاں واضح فرق ہے
بالکل
جب مدینے سے مکے سے مدینے آتے ہیں اور داخل مدینہ ہوتے ہیں نا بس تو پھر بالکل یوں سمجھ لیں وہ ہوائیں چینج ہو جاتی ہیں
وہ بورڈ ہی آپ کی کیفیت بدل دیتا ہے وہ جو للمسلمین فقط سبحان اللہ اس کے بعد دل بھر آتا ہے کہ میں کتنا فخر اور ناز ہوتا ہے کہ الحمدللہ میں مسلمان ہوں میں اس سے آگے جا سکتا ہوں
یہ تو کیفیات ہے مگر خوشبوئیں بھی موجود ہیں
بھی ہیں بے شک
بس وہ لینے والا چاہیے مجھے یاد آ گیا ایک واقعہ کہ ایک شخص نے مفتی صاحب ایک مزار شریف تھا وہاں تو وہاں خوشبو بہت آیا کرتی تھی تو وہ کہتے ہیں بھائی یہ اس طرح کی خوشبو آ رہی ہے ایک دن بارش ہو گئی بارش ہوئی تو اس نے کہا یار آج وہاں خوشبو ہوگی کہنا تم سونگنے والے ہونے چاہیے بس چلو میرے ساتھ چلو میں لے چلتا ہوں واقعی اس نے مجھے بیان کیا کہ اس کو لے کر گئے اور انہوں نے جا کر وہاں کہا کہ یہاں اب آپ اس وقت بارش میں تو کوئی اتر نہیں ہے نا دھل چکا ہے سب کچھ صحیح. اس نے اقرار کیا کہ واقعی یہ خوشبو وہ خوشبو نہیں ہے اتر کے نہیں ہے یہ
صحیح.
یہ اس مزار اقدس کی خوشبو ہے یہ
کیا بات
کسی صحابی رسول کا مزار تھا
میں جس وقت حاضر ہوا ہم لوگ رات کو گئے تھے تاجز کا وقت تھا فجر بھی ہم نے وہیں پڑھی اور 10-12 افراد اور بھی تھے سب ہی اس بات کو محسوس کر رہے تھے کہ یہاں جو خوشبو ہے وہ الگ ہی خوشبو ہے باقاعدہ خوشبو تھی یعنی کہ صرف ہوا چینج تھی نہیں باقاعدہ ایک خاص جھونکے آتے تھے ہوا جیسے ہوا چلتی تھی خاص مہک آتی تھی
عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے گزرے
اعلی حضرت نے مجھے یاد آیا کہ آپ نے اپنے پیر بھائی کی تصویر میں آپ ان کی قبر میں اترے تو فرماتے ہیں آج میں نے یہاں ایسی خوشبو پائی جو روزے انور پر میں نے خوشبو محسوس
اللہ اللہ
تو اس کا مطلب ہے کہ خوشبوئیں آتی ہیں اللہ والے اس کو سنتے ہیں
اللہ والے اس کو دیکھتے ہیں سنتے ہیں سبحان
عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں عرصہ ہوا طیبہ کی
تو مدینہ منورہ ہے وہ جگہ ہیں جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف فرما ہوئے ایک عاشق کو تو ہر گل میں ہر بو میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی خوشبو نظر آتی ہے ہر گل میں
ہر پھول میں بو تیری
پڑھ بھی دے نا ذرا
ہر پھول میں بو تیری ہر شمع میں ذوق تیری ہر پھول میں بو تیری ہر شمع میں ذوق تیری بلبل ہے تیرا بلبل پروانہ ہے پروانہ بلبل ہے تیرا بلبل
کا شعر بھی ہے نا
انہیں کی وہ مایا
انہیں کی بو مایائے سمن ہے،
انہیں کا جلوہ
چمن چمن, چمن, چمن ہے،
انہیں کی بو مایائے سمن ہے، انہیں کا جلوہ چمن چمن ہے، انہیں سے گلشن مہک رہے ہیں، انہیں کی رنگت گلاب میں ہے، انہیں سے گلشن مہک رہے ہیں، سفر کرنے جا رہے ہیں حاجی، بڑی خوش نصیبی ہے، کیا کیا دیکھیں گے اور کیا کیا جو ہے وہ کر سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کئی یہ سوچ رہے ہوں کہ یار ہم تو گئے تھے، یہ سب ہم نے سنا نہیں، اور ہم سب بھی اس کو یہ ساری باتیں سن کر اور پھر سمجھ کے جاتے، کئی محروم بھی رہ جاتے ہیں۔
اصل میں عشق بڑا سفر یہ اسی وقت بنتا ہے کہ جب تصورات میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب تصورات میں اضافہ کیسے ہوگا؟ دو طریقے ہیں، ایک نثر پڑھنے سے ہوگا، یعنی مقامات کی کیا فضیلت ہے، ان کے متعلق کیا واقعات ہیں اور کیا احادیث و روایات ہیں، اور دوسرا نظم پڑھنے سے ہوگا، یعنی اشعار۔ اب بہت سارے شعرا ایسے ہیں، یعنی بہت سارے نعت خوانوں کے بھی ایسے کلام ملتے ہیں کہ حج سے پہلے یا مدینہ شریف کی حاضری سے پہلے، حاضری کے وقت، حاضری کے بعد، اس طرح کے جو کلام میں اپنا سلیکشن بھی بنایا جا سکتا ہے، تو ان کو بارہا سنتے رہیں تو
صحیح
ذوق پیدا ہوگا۔
میموری کارڈ اور یو ایس بی بھی دستیاب ہے ہمارے مکتبۃ المدینہ پر، ہدیۃً اس کو بھی طلب فرمائیں، اس میں بڑے پیارے پیارے کلام بھی موجود ہیں، اور عشق والوں کے ساتھ بھی رہیں، کیونکہ مادیت جو ہے وہ اب بہت ظاہر ہے، پہلے تو سادگی ہوتی تھی اور بڑے آرام سے آپ ان تصورات میں جا سکتے، تو بڑے بڑے ہوٹل، بڑے بڑے برج اور بڑے بڑے آپ کو
یعنی سب وہاں
مال سی نظر آتے رہتے ہیں،
دلچسپی کو پھیرنے والے بہت سارے اسباب موجود،
بہت سارے اسباب اب موجود ہیں، تو اب آپ ان سے بچا کر کیسے رہے ہیں، اس یہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے۔
یعنی وہاں جا کے آپ نے پتھر سے محبت کرنی ہے، وہاں جا کے کانٹے سے محبت کرنی ہے، کیوں کرنی ہے کہ اس کی نسبت فلاں سے ہے، تو یہ تصورات اسی وقت قائم ہوں گے جب مطالعہ ہوگا۔
بالکل، اور شاپنگ مالز میں ہی نہ گھومتے رہیں اور صرف خریداری، لوگ بعض ایسے ہوتے ہیں باپو ہر وقت خریداری کرتے ہیں، ہر نماز میں کچھ نہ کچھ لے کر وہ آ رہے ہوتے ہیں، تو یہ ایک عجیب ان کا لگتا ہے کہ ان کو دینے والے بہت سارے لوگ ہیں، تو ٹھیک ہے آپ ایک دو دن خریداری کریں، لیکن ہر وقت ہی خریداری میں اور مالز میں گھوم رہنا۔
یہ کتاب کی وزارت کروا دیں
جی، عاشقان رسول کی
جی
130 حکایات، یہ بڑی پیاری کتاب ہے، یہ امیر اہل سنت کی کتاب، ماشاءاللہ عبداللہ بھائی نے اچھی توجہ دلائی، یہ بھی بڑی عشق آمیز کتاب ہے، آپ اگر اس کو اپنے ساتھ رکھیں، اس کو پڑھ لیں ایک بار تو بہت ہی آپ کو انشاءاللہ لطف آئے گا۔ عاشقان رسول کی 130 حکایات، اور اس میں مکے مدینے کی زیارتیں بھی ہیں، تصویری زیارتیں آپ کو اس میں مل جائیں گی، یہ دیکھیں بڑے پیاری پیاری تصویریں آپ کو اس پہ کلر پیج کے ساتھ اس میں دی گئی ہیں، وہ آپ یہ لے لیں یا اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں dawat-islami.net سے، انشاءاللہ آپ کو یہ زبردست ساتھی ثابت ہوگی۔
اشفاق بھائی اس میں دیکھیں باس کا تو اب تو شارٹ پیکج بھی آ گئے ہیں، پہلے تو 40 دن حاجی رہتے تھے، 45 دن اب بھی رہتے ہیں، مگر اب 22 دن والے بھی ہیں، 18 دن والے بھی ہیں، پھر مدینہ شریف میں دن ہی 8 ملتے ہیں، اب اگر اس میں بھی وہاں شاپنگ میں لگ گئے اور زیادہ وقت حاجیوں نے وہاں گزار دیا، تو یہ 8 قیمتی دن آپ کے ان زیارت سے آپ پھر محروم رہیں گے۔
18 دن والوں کو 8 دن تو باپو نہیں ملتے، تو 3-4 دن ملتے ہیں،
بالکل ایسے ہی ہے، 4 دن میں بھی 3.5 دن مل رہے ہیں،
بالکل
آدھا دن تو جانے آنے میں گزر جاتا ہے۔
فرمانے تو اب
اس کی قدر کرنی ہے بس اس وقت کی، جو قدر کرے گا اور یہ اس کی مطالعہ کرے، جو مفتی صاحب نے کہا نا کہ نصری بھی جو ہے یعنی یہ مطالعہ بھی کرنا ہے اور پھر جو ہے وہ منظوم بھی، یعنی کہ جو ہے نظم کی صورت میں۔
بڑا پیارا شعر مجھے یاد آ رہا ہے، ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو، ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو، ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو، ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو، دنیا کی ہر طلب سے بیگانہ بن کے جاؤں، دنیا کی
ہر طلب سے بیگانہ بن کے جاؤں دنیا کی ہر طلب سے بیگانہ بن کے جاؤں دنیا کی ہر طلب سے بیگانہ بن کے جاؤں یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں اس شمع دو جہاں کا اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں اس شمع دو جہاں کا
اشفاق بھائی ایک جملے میں ایک بات پوری کرنا چاہوں گا کہ بس تڑپ یہ ہو جب مکے حاضر ہونا حج کے لیے تو مغفرت لینے آیا ہوں میں. یہ جو آپ نے جو شعر کہا نا اس پر اگر توجہ کریں تو بس وہ یہ مکے میں جب حاضر ہو حج کے لیے جا رہا ہوں اللہ قبول فرمائے اور مغفرت عطا کر دے میرے گناہ معاف کر دے یہی توجہ رہے پورے سفر میں.
صحیح.
اور مدینہ حاضری کا یہ ہو کہ سرکار کے دربار میں جا رہا ہوں شفاعت لے کر لوٹوں گا مکے میں مغفرت لے کے لوٹوں گا اور مدینے سے جب لوٹوں گا تو شفاعت لے کے لوٹوں گا یہ مقصد اگر لے کر جائے گا انشاءاللہ رحمان مقاصد دوسرے بھی ہیں
جی
یہ بھی شامل رہے گا تو انشاءاللہ کامیابی سے لوٹے گا مگر اگر توجہ شاپنگ مال پر رہی یا جو ہے وہ دیگر چیزوں کی خریداری میں رہی تو پھر مقاصد حاصل ہونا مشکل ہوگا.
بہت زبردست بات کی ماشاءاللہ. آگے چلتے ہیں مبین رضا تھک نہ گئے ہوں کھڑے کھڑے.
یہ جو مقام آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نام ہے غارِ ثور. غارِ ثور مکہ مکرمہ کے دائیں جانب میں کم و بیش 4 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے اور یہ جبل ثور میں ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں پر ہجرت کے موقع پر 3 راتیں قیام فرمایا تھا. مفتی صاحب مدنی چینل کے ناظرین کو کچھ معلومات دے دیں اس کے حوالے سے.
جی بڑی معلومات ہے اس کے بارے میں جناب. یہ جو عام طور پر کہا جاتا ہے جی مینا اتنے کلومیٹر پر واقع ہے فلاں مقام اتنے کلومیٹر پر واقع ہے اس سے مراد ہوتا ہے مسجد الحرام شریف. جی. یعنی ورنہ تو دیکھا جائے مینا جو ہے 5 کلومیٹر کہا جاتا ہے وہ تو ملا ہوا بالکل عزیزیہ سے تو مسجد الحرام شریف سے اتنے کلومیٹر پر واقع ہے یہ مراد ہوتا ہے.
ٹھیک ہے
تو یہ بھی مبارک مقام ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ یہاں ایک ظاہر ہوا کہ ڈھونڈنے والے ڈھونڈتے رہے اور کسی کو نظر نہیں آیا. پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ عشق یہاں پر اس کا ظہور ہوتا ہے کہ اپنی جان جو ہے وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر نشاور کر دیتے ہیں. اعلیٰ اس کی کچھ
صدیق بل کے غار میں جان ان پہ دے چکے.
جی
اور جان تو جان فروز غرر کی ہے. ہاں تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز.
جی
یہاں جان پھیری بھی یعنی لوٹائی بھی گئی اور جان نشاور بھی کی گئی.
اب یہ جو غار ہے یہ بہت زیادہ بلندی پر ہے. شاید کہا جا سکتا ہے کہ غار ہیرا کے مقابلے میں 2 گنا زیادہ ہو تو کافی وقت لگ جاتا ہے 2-2.5 گھنٹے لگ جاتے ہیں چڑھائی پر.
ایک گھنٹہ تھا اس میں تقریباً 2.5-2.5 گھنٹے.
اس میں سے غالباً سیڑھیاں بھی اس طرح کی نہیں ہیں جیسے وہاں سہولت بنائی گئی ہے.
تو اب کوئی جانا چاہتا ہے تو سب چیزوں کو دیکھ کر جائے. اور ویسے تو چڑھنا جو ہے مشکل ہوتا ہے لیکن یہاں سے اترنا بھی مشکل ہے کیونکہ گھٹنے میں بہت زور پڑتا ہے. تو اگر اترتے ہوئے کوئی چھڑی آدمی ہو لنڈا آدمی ہو تھوڑا سا سارا مل جاتا ہے جوان آدمی کو بھی. بوڑھا تو جا ہی نہیں پائے گا وہاں پر. تو بہرحال یہ بھی ایک محبت کی جگہ ہے غارِ ثور جس کا ذکر کتابوں میں پڑھتے رہے سنتے رہے. موقع کسی کو ملتا ہے تو دیکھا ہے. کوئی پابندی نہیں جانے پر جا کر زیارت کر کے آ سکتے ہیں. اچھا اس غار کے اندر تو تھوڑی اور سہولت یہ ہے کہ ایک طرف سے جا کے دوسری طرف سے نکلنے کا راستہ ہی موجود ہے. تو ایک تو کم لوگ آتے ہیں دوسرا وہاں اگر گزر کر جانا چاہے اس فضا کو چوم کر تو یہ بھی ممکن ہے.
سبحان اللہ. امیر علیہ سنت کہتے ہیں نا جبل نور و جبال ثور اور ان کے غاروں کو سلام. جبل نور و جبال ثور اور ان کے غاروں کو سلام. تاروں کو
قسمت سارو ہیرا کی ہرس ہے قسمت سارو ہیرا کی ہرس ہے چاہتے ہیں دل میں گہرا
جس طرح ان غاروں میں آپ تشریف لائے کاش ہمارے دل میں بھی کوئی ایسی جگہ ہو جہاں آپ تشریف لا سکتے
کیا بات ہے سبحان اللہ
مفتی صاحب نے ایسی کوئی ڈاکومنٹری بنائی تھی جب مفتی صاحب ادھر حاضری بھی ہوئی تھی
ابراہیم باپو جو ہیں وہ ہمارے رفیق سفر تھے جب پہلی دفعہ آج کی ساتھ ملی تجربہ کار لوگوں کے ساتھ ہم گئے
پورے غارہ عراق کے چاروں طرف مفتی صاحب جو ہے غارے سور کے اور اس کے داخلے پر بھی آپ نے کلام کیا پھر اس کے بیک سائڈ پر بھی گئے کافی ماشاءاللہ تفصیلی اس پر گفتگو
آپ نے فرمایا چڑھنا کافی دشوار ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے چڑھے ہوں گے اس حال میں کہ آپ کے کندھوں کو سعادت مل رہی تھی محبوب کے مس سے اور اٹھانے سے
اصل میں جس طرح ایک پیاسا آدمی ہے پانی سے نڈال ہوا جا رہا ہے اس کو پانی نظر آ جائے تو اس میں جان آ جاتی ہے تو جہاں جانے عالم سوار ہوں کیسے جانا ہی ہوگی
کیا بات سبحان اللہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کی زیارت عطا فرمائے کچھ آگے چلتے ہیں
آگے چلنے سے پہلے اگر ہم مبین رضا کی طرف بڑھے ہیں آج ان سے بھی ملاقات کر لیتے ہیں جی
مبین بھائی کو مائک دیں گے آج ماشاء اللہ تشریف لائے ہوئے ہیں مبین بھائی ادھر ہمارے پاس آ جائیں منچ پہ آ جائیں چلیں کچھ آپ کو قریب سے ہمارے ناظرین ویسے دیکھ ہی رہے ہوں گے لیکن یہ جو ڈاکیومینٹری آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین یہ ریکارڈڈ ہے اور یہ پہلے سے بڑی محنت سے ماشاءاللہ ہمارے جو مجلس کے اسلامی بھائی ریکارڈ کر کے رکھتے ہیں اور یہ سب چیزیں اسکرپٹڈ آپ کے سامنے ہیں تو ماشاءاللہ مبین بھائی آپ کی کیا ایج ہے کتنی عمر ہے آپ کی
میری 11 سال
ماشاءاللہ ابھی بھی آپ کا وہی انداز ہے جو ڈاکیومینٹری میں ہوتا ہے
ریئل انداز ہے
ریئل انداز ٹھیک ہے تو یہ جو آپ سب پڑھتے ہیں اتنا کچھ یہ آپ حفظ کر کے رٹا لگا کے آتے ہیں یا سامنے کچھ لکھا ہوتا ہے
نہیں ہم اس کو یاد کرتے ہیں اور پھر یہ کٹ کٹ کے ہوتا ہے زیادہ وہ نہیں ہوتا
کٹ کٹ کے
ایک ساتھ ہی یعنی کہ وہ نا ریگولر چل رہا ہے
ہاں مطلب یہ کنٹینیوسلی نہیں بولنا ہوتا تھوڑا تھوڑا دیکھنا ہوتا ہے پھر بولنا ہوتا ہے آپ سامنے پرومپٹر سے دیکھ کے نہیں پڑھتے
پرومپٹر تو ہمارے چینل میں ویسے ہی
نہیں آ گیا ہے تو
آ گیا
اچھا آ گیا ہے
کیا بات ہے بھائی
ٹھیک ہے ماشاء اللہ آپ بڑے پیارے انداز میں یہ کرتے ہیں آپ کہاں مدرسۃ المدینہ کہاں پڑھا تعلیم کہاں حاصل کر رہے ہیں
ابھی میں مدرسۃ المدینہ میں
اسکول وغیرہ میں پڑھ رہا ہوں کون سی کلاس میں
سکس کلاس میں
ماشاء اللہ مگر آپ کا کانفیڈینس یوں لگتا ہے جیسے آپ ماشاء اللہ بڑے پیارے مبلغ ہیں اور اس طرح درس و تدریس کا سلسلہ رہتا ہے جہاں بھی آپ ہوتے ہیں
جی
وہاں پر بھی ایجوکیشن سینٹر میں کچھ نہ کچھ درس وغیرہ دیتے ہوں گے آپ
جی جی
ماشاء اللہ
کتابوں سے دیکھ کے اسکول میں بھی ہوتا ہے
دار المدینہ میں پڑھ رہے ہیں
جی جی
ماشاء اللہ پھر تو ذکر کریں نا بھائی کام پڑھ رہے ہیں میں سمجھا کوئی ایسا پرائیویٹ ادارہ ہوگا دار المدینہ
ابو مبلغ ہے نا ابو بھی مبلغ ہے ماشاء
ابو کا نام کیا ہے بھائی
حاجی امین قافلہ
ارے ماشاء اللہ اچھا ان کے شہزادے ہیں پھر تو کیا بات ہے مچھلی کے بچوں کو تیرنا نہیں سکھانا پڑتا ماشاء اللہ تو ان کے والد گرامی بھی بڑے خوش نصیب ہیں کہ مدنی منا ابھی سے مبلغ بن گئے اللہ استقامت بھی دے اور یہ ماشاء اللہ اتنی دیر آپ کھڑے رہتے ہیں اور یہ کرتے تھک نہیں جاتے اسٹیمنا ہے ابھی تو صرف 11 سال کا
بچہ ہے دیکھو تھکتا تو ہوگا ایسی بات نہیں ہے
تھکتے ہوں گے
کہہ رہے ہیں بےچارے لیکن یہ ہے کہ بہرحال
ایسی کوئی تکلیف دے تھکن نہیں ہوتی ہوگی ہے نا بھائی
نہیں تکلیف
معلومات ہوئی آپ کو بہت ساری معلومات تو ہی ہوں گی نا بسکٹ پڑھتے ہوئے بیان کرتے ہوئے
ساری چیزیں جو آپ نے بتائی ہیں سب ریئل میں دیکھ کر آئے
اچھا پہلے ہم نے یہ پہلے ہم نے دیکھا
میں نے دیکھا ہوگا میں جب 3 سال کا تھا تب میں گیا تھا
اچھا بہت چھوٹی عمر میں دیکھ کر آئے اب دوبارہ تمنا ہوگی
اچھا وہ جو ایک ان کا پہلا وہ تھا قسط کا جہاز میں بیٹھنے کے طریقے اور یہ وہ میں نے کہا پہلے ذرا پتا تو کر لیں بیٹھے ہیں تو کہا چاہیے جی چھوٹی عمر میں گئے ہیں تو
یاد نہیں ہوگا
روز بھائی نے پوچھا یاد ہے کہا ہاں مجھے یاد ہے
اچھا اللہ تعالیٰ آپ کو پھر سے لے جائے ابو کو ضد کرتے ہیں بھائی دوبارہ لے جائیں
لے لے
بولتے تو ہیں بولتے تو ہیں بالکل
ضد کرتے ہیں کہ ایسے ہی بولتے ہیں بس مدینے جانے کے لیے تو میٹھی میٹھی ضد ہونی چاہیے نا
یہ ہمارے باپو شریف جو ہیں
مفتی صاحب کے ہاتھوں سے
ارے باپو شریف مبارکباد
مبین بھائی آپ اپنا
یہ ان کے والد صاحب کو جو ہے نا
گفٹ وصول
ان کے والد صاحب کو ملکیت بناتے ہوئے آپ کے لیے یہ گفٹ ہے ہماری مجلس کی طرف سے
زبردست
سبحان اللہ
بہت سکیں گے یا کسی کو بلائیں
کیا کیا چیز شامل
کھا لیں گے
چلیں
ماشاءاللہ آپ تشریف لے جائیں، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ان کو بھی، ان کے والد گرامی کو بھی. چلیں آگے بڑھتے ہیں اور مزید زیارتیں کرتے ہیں. مبین بھائی یہاں سے گئے ہیں تو پھر واپس اسکرین پر آ گئے.
چلے اب میں آپ کو مدینہ پاک کی کچھ زیارتیں کروا دیتا ہوں. یہ جو آپ مقام دیکھ رہے ہیں اس کا نام ہے ریاض الجنہ. تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ مبارک اور ممبر شریف کا درمیانی حصہ روضۃ الجنہ یا ریاض الجنہ کہلاتا ہے اور اسے جنت کی کیاری بھی کہتے ہیں. مفتی صاحب اس کے بارے میں بھی کچھ تفسیر بتا دیں.
دیکھیں مسجدیں تو لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں، لیکن کسی مسجد کے حصے کو ریاض الجنہ نہیں کہا گیا. کہا گیا تو اس حصے کو کہا گیا جو روزہ رسول اور ممبر رسول کے درمیان ہے. تو بلا شبہ اس خطے کو جو عظمت ملی وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے ملی.
بے شک.
اور یہاں پوری مسجد میں یہ جو حصہ ہے دلہن کی طرح سجا ہوا ہے. ترکی تعمیر ہے پرانی اور اس کی رینوویشن ہوتی رہتی ہے.
کارپیٹ بھی الگ ہے،
اس کارپیٹ بھی الگ ہے، نشانے یعنی ایک حسن اتنا ہے اس حصے میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں روزہ ہو وہاں حسن کیوں نہ ہوگا.
بے شک بے شک.
اور پھر وہ شاخ انتظار میں کھڑے رہتے ہیں کب باری آئے اور کب جو ہے الجنہ میں نماز نصیب ہو پڑھنا. تو بہرحال ایک مقدس جگہ ہے، ایک طرف ممبر ہے ایک طرف روزہ ہے. وہ شاعر نے بھی کہا ہے نا
کہا ہے جنت میں آ کے نار میں جاتا نہیں. جنت میں آ کے نار میں جاتا نہیں کوئی، شکر خدا نوید نجات و ظفر کی ہے. کیا اس کا کچھ وضاحت فرما دیں مفتی صاحب؟
شکر خدا کے نوید نجات و ظفر کی ہے کہ یہاں آنے والے کو کامیابی کی اور جنت کی نوید سنا دی گئی ہے. جس نے میرے روزے کی زیارت کی اس کو میرے شفاعت حاصل ہوگی.
ایک شگون بھی ہے کہ جو جنت میں آتا ہے
جی ہاں
وہ نار میں پھر نہیں جائے گا، تو یہ بھی گویا جنت کا ٹکڑا ہے. وہ آگے تو
وہ حدیث پاک یہاں لکھی ہوئی اب بھی نظر آتی ہے کہ میرے روزے اور ممبر کے درمیان جو جگہ ہے
جی
یعنی میرے گھر اور ممبر کے درمیان جو جگہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے.
سبحان.
اچھا میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہم آج جاتے ہیں، ہمیں تو آج قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یوں نصیب ہوتا ہے کہ آپ اپنے روزہ اقدس میں تشریف فرما ہیں، ہمیں یقینی طور پر اس بات پر قادر ہیں کہ ملاحظہ فرما رہے ہیں. وہ وقت کیسا وقت تھا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف فرماتے، تو یہ جو مرنے کی باتیں ہیں یہ اس وقت بھی ہوتی تھی.
اچھا
اس طرح ہوتی تھی، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں دیکھ رہے ہیں مسجد شریف میں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں اتنے غمزدہ ہو؟ مفہوم عرض کر رہا ہوں. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرما ہیں، جب چاہیں آ جاتے ہیں مسجد میں آپ کی زیارت کر لیتے ہیں، جب آپ نہیں ہوں گے اعلیٰ علیین میں ہوں گے جنت میں، نہ جانے آپ کا کون سا مرتبہ ہوگا، ہم نہ جانے کہاں ہوں گے، تو آپ کی زیارت کیسے کریں گے؟ یعنی وہاں بھی صحابہ اکرام کو موت کا غم اس معنی میں تھا کہ اس زیارت سے محروم ہو جائیں گے. تو پھر وہ آیت مبارکہ نازل ہوتی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ شہداء صدیقین صالحین انبیاء کے ساتھ ہوگا. ایک موقع پر تو صحابہ اکرام علیہ مردوان پر انتہائی غمناک کیفیت طاری ہو چکی تھی. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وقت وصال آیا تو نکاحت تھی، عوارضات تھے، تو مسجد میں آپ نے کچھ دن امامت نہیں فرمائی. اب وہ صحابہ اکرام علی مردوان جن کے آنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ ہم یہاں اس لیے نماز پڑھیں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہو جائے گی، ورنہ اس وقت بھی ارد گرد مساجد تو موجود تھی. اور کچھ صحابہ اکرام تو ایسے تھے کہ گھر اس وقت جاتے تھے جب نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جایا کرتے تھے، اس کے علاوہ مسجد میں ہی بیٹھے رہتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو رہی ہے. تو جب وہ وقت آیا، وہ مرحلہ آیا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد شریف لانا موقوف فرما دیا، تو ان پر ایک قیامت کا سما تھا اور ایک ایسا پہاڑ آ گرا تھا. اب وہ فراق اور وہ جدائی برداشت نہیں ہو رہی تھی. تو بخاری شریف کی حدیث یہ ہے کہ ایک دن نماز ہو رہی تھی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں، اور ریاض الجنہ میں اگر کوئی نمازی کھڑا ہو تو دل کی جانب روزہ انور آتا ہے، تو وہاں ایک دروازہ تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی راستے سے مسجد شریف آیا کرتے تھے. تو صحابہ اکرام علی مردوان نے یہ محسوس کیا کہ پردہ ہٹا ہے. پردہ ہٹنے کا جیسے ہی احساس ہوا، حالت نماز میں ہوتے ہوئے انہوں نے اپنے رخ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف پھیر لیا، یعنی کعبے کے بھی کعبے کی طرف پھیر لیے.
بے ساختگی تھی،
بے ساختگی تھی. اور حضور نے کہیں نہیں فرمایا کہ یہ تم نے کیوں کیا ایسا، اور تمہاری نماز نہیں ہوگی، اور تم میرا خیال آ گیا، کچھ ایسا نہیں فرمایا، بلکہ اشارہ کیا کہ نماز جاری رکھو. راوی کہتے ہیں کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ اشارہ نہ کرتے اور ہم دیکھتے ہی رہ جاتے تو بے ہوش ہو کر گر جاتے.
اللہ اکبر. اللہ.
تو کیا کیفیات تھیں اس، مطلب اس خطے سے کون کون سے واقعات جڑے ہوئے ہیں. ایک موقع ایسا آیا کہ صحابہ اکرام علی مردوان کے گھر تھے چاروں طرف، اب جو چاہتا اپنی کھڑکی سے آ جاتا تھا مسجد میں، فرمایا سب کی کھڑکیاں بند کر دی جائیں سوائے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کھڑکی کے. خوقہ کہتے ہیں عربی میں کھڑکی کو. تو آج بھی جو باب صدیق اکبر ہے، جب اس کو اندر آئے اور پیچھے مڑ کے دیکھیں تو لکھا ہوا ایک تختی پہ، حاضر خوقہ تو ابی بکر. یہ وہ تھوڑا دور لکھا ہوا ہے لیکن وہ نزدیک تھا گھر. تو یہاں قضا بھی ہوتی رہی، یہاں نزول قرآن بھی ہوتا رہا، یہاں نمازیں بھی پڑھائی جاتی رہی، یہاں مسلمانوں کو جہاد کی تیاری بھی کے لیے بھی راغب کیا جاتا رہا، یہاں دین اسلام کی خدمت کے لیے، دین اسلام کی مدد کے لیے مسلمانوں کو پکارا بھی جاتا رہا، یہاں عبادات بھی سکھائی گئیں، یہاں معاشرت بھی سکھائی گئی. تو یہ مسجد نبوی کا یہ حصہ ہے، قدیم حصہ، ریاض الجنہ اور منبر اور روضہ منورہ سے ملے کا حصہ، اصحاب کاف سے ملے کا حصہ. اس کے تو ایک ایک ذرے پر نہ جانے کیا کیا یادیں وابستہ ہیں.
سبحان اللہ.
جب یہ تصورات لے کر بندہ اس جگہ پر جائے گا تو پھر اس کی تو بات ہی کچھ اور ہوگی.
سبحان اللہ. اس طرف روزے کا نور،
اللہ
سمت منبر کی بہار، بیچ میں جنت کی پیاری پیاری کیاری.
واہ واہ
واہ واہ.
اس طرف روزے کا نور و سمت منبر کی بہار، اس بیچ میں جنت کی پیاری 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 ہوا، بیچ میں جنت کی پیاری پیاری پیاری
پر. جو شائقین ہوتے ہیں ان کا بھی ایک رش ہوتا ہے، اجتہام ہوتا ہے، بعض اوقات دھکم پیل ہوتی ہے، خواتین میں بھی بعض اوقات ایک ممنوع وقت ہوتا ہے، پھر دروازہ کھلتا ہے اور 25-50 کو اندر لیتے ہیں، تو ایک شور بھی خاص طور پر خواتین میں، چونکہ مردوں کو بھی بعض اوقات آوازیں آ جاتی ہیں، تو لگتا ہے کہ مسجد کا تقدس بھی پامال کرتے ہیں بعض لوگ صرف اس چکر میں کہ ریاض الجنہ میں نماز پڑھنی ہے. اس پر کیا فرمائیں؟
بہت اچھا آپ نے توجہ دلائی، خصوصاً اس پر کلام تو ہوتا نہیں ہے اسلامی بہنوں کی حاضری پر، تو ایسا ہی ہوتا ہے جیسا آپ نے کہا کہ جب ان کا وقت شروع ہوتا ہے ریاض الجنہ میں جانے کا تو ایک بہت سی آوازیں آتی ہیں وہاں پر، اور ظاہر دیکھا تو نہیں جا سکتا مگر دوڑ بھی لگاتی ہوں گی.
دوڑے اسلامی بہنیں بتاتی ہیں نا کہ دوڑے لگتی ہیں.
اب اتنی بڑی بارگاہ میں حاضری دینی ہے, اب اور لوگ کر رہے ہیں, ہم تو نہ کریں. ہمیں تو اسی آداب کے ساتھ جانا ہے. دیکھیں 70,000 فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے اور وہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے ہیں وہاں, تو کتنا جتنا ادب کریں گے وہاں ان شاء اللہ رحمان اتنا ہی فیض ملے گا. اس کے لیے اسلامی بھائی ہوں یا اسلامی بہنیں ہوں, اجلت نہیں کرنی, جلدی نہیں مچانی, اور جو ہے وہ وہاں تو سانس بھی جو ہے ہم نے سوچ سمجھ کر لیا.
ادب گاہست زیر آسمان از عرش نازک تر نفس گم کردہ می آیت جنے تو بایا جا. عرش سے بھی زیادہ نازک ترین مقام ہے یہ, کیونکہ محبوب یہاں آرام فرما ہے. جنید و بایزید جیسے بھی یہاں سانس روک کے بیٹھتے ہیں کہ سانس کی آواز کہیں بے ادبی نہ کر دے. یہ سمجھانے کی بات ہے. مفتی صاحب یہاں پر نماز پڑھنا کوئی لازم تو نہیں ہے؟ اگر آپ کو وقت نہیں مل رہا اور رش ہی رش ہے اور پرابلم ہو رہی ہے اور آپ نے دھکا مپیل کی رہی ہے بغیر آپ اندر نہیں جا سکتے تو پھر کیا کرے, رہنے دیں.
اصل محرک ہے تربیت کا نہ ہونا. مردوں میں بھی یہ ہوتا ہے کہ وہاں بھی دوڑ لگتے میں نے دیکھی ہے.
جی جی بالکل لگتی.
پردہ لگایا ہوتا ہے, اب لوگ پردے کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں, جیسے ہی پردہ ہٹا وہ دوڑ لگتی ہے. بھئی آپ کو انتظار ہی کرنا پڑے گا نا. آپ نماز پڑھنی ہے, آپ کو نماز کا موقع تو مل جائے گا. آپ انتظار کریں کسی نمازی کے آگے سے نہ گزرنا پڑے, اس جگہ پر جو ہے وہ دوڑنا نہ پڑے. یعنی مسجد میں قدموں کی آواز پیدا ہونا اور دوڑنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ پھر وہ مسجد جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو, قرآن پاک کا جہاں حکم ہو کہ آوازیں بلند نہ کرو, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, صلوات کر دی ہو, یا آیت مبارکہ جب نازل ہوئی ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی آواز قدرتی طور پر بلند تھی, لاؤڈلی بولتے تھے, وہ انہوں نے مسجد آنا چھوڑ دیا. کچھ عرصہ نہیں آئے, نظر نہیں آئے, تو پیارے اکا علیہ السلام نے پوچھا کہاں ہے, تو وجہ پتا چلی تو فرمایا کہ آیا کرو. تو ادب کا یہ عالم ہوتا تھا صحابہ اکرام علیہ رضوان کا. تو آج بھی نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ظاہری وجود کے ساتھ تشریف فرمائے قبر انور میں. دنیاوی حیات کی طرح آپ کی حیات ہے, آپ دیکھ رہے ہیں زائرین کو, سلام کا جواب دے رہے ہیں, اور بعض اوقات تو ایسے ایسے واقعات پیش آتے ہیں. امام رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حاضر ہوتے ہیں بارگاہ رسالت میں, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ید مبارک قبر سے باہر آتا ہے, صافہ فرمایا.
سبحان
اللہ, واقعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے.
بالکل.
اچھا, ایک عربی عالم کی میں تقریر سن رہا تھا, وہ کہتے ہیں کہ چلو مان لیتے ہیں اس واقعے کی کسی کو سند پر اعتراض ہوگا, لیکن اس کو یہ تو ماننا پڑے گا کہ یہ ممکن ہے, معجزہ ہی یہی جو خلاف عادت ہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر قادر ہیں کہ وہ اپنا ہاتھ نکالیں اور مساوا فرما لیں. کتنے ایسے واقعات ہیں کتابوں میں جو ان حضرات نے لکھے ہیں جو مقام ولایت پر فائز تھے, کہ فلاں آئے سلام عرض کیا, روزہ انور سے جواب آتا ہے. وہ عرابی کا واقعہ تو کثیر مفسرین نے لکھا ہے کہ عرابی نے آ کر کہا کہ میں گناہ کر بیٹھا ہوں, اپنی جان پر ظلم کر بیٹھا ہوں,
سال کے تین دن کے بعد.
جی ہاں, وہ حاضر ہوتا ہے اور قبر انور سے آواز آتی ہے, مغفرت کی بشارت دی جاتی ہے. تو قبر انور سے کس طرح آواز آئی؟
صحیح, بالکل. یہ تو ایک مطلب مسلمہ عقیدہ ہے مسلمانوں کا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قادر ہیں, جہاں چاہیں تشریف لے جائیں اور جس کی چاہیں دستگیری فرمائیں.
موت آنی تھی, صرف آن کہتے ہیں نا لمحے کو, آنی تھی اور پھر جاویدہ ہیں.
واہ,
تو انبیاء کی جو حیات ہے یہ عام لوگوں کی طرح تھوڑی ہے. تو وہ اپنے قبر انور کے اندر حیات دنیاوی کے ساتھ زندہ ہیں, دیکھ رہے ہیں, سننے کی طاقت موجود ہے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں جی پاس جاؤ تو سنتے ہیں. ابھی پاس کتنی دور کھڑے ہوتے ہیں ہم, یہ معاجر شریف, پھر اندر کا اسپیس, پھر سسا پنگائی دیوار, پھر قبر کی گہرائی. تو جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان رکاوٹوں کے باوجود سن لیتے ہیں, تو اس بات پر بھی قادر ہیں کہ دور رہ کے بھی سنی جا سکتی ہے.
نمازی کے آگے سے گزرنے کی بات کی آپ نے, تو مسجد حرام شریف میں بھی اور مسجد نبوی شریف, یہاں پر سب سے زیادہ پرابلم نمازی کے آگے سے گزرنے کا ترپیش آتا ہے. ہر نماز کے بعد آپ کو نکلنا ہوتا ہے تو پرابلم ہوتی ہے. تو کیا مسئلہ ہے شرعی نمازی کے آگے سے وہاں گزرنے کی اجازت؟
دیکھیں, نمازی کے آگے سے تو نہیں گزرنا چاہیے, البتہ علماء نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ یہ جو مسجد حرام شریف اور مسجد نبوی شریف جو ہے یہ بڑی مساجد کے حکم میں آتی ہے. جو صحرا ہوتا ہے, کوئی صحرا میں نماز پڑھ رہا ہے, حد نگاہ تک نظر آتا ہے
جی,
تو وہاں اگر گزرنا شروع کریں دور دور کتنا دور جائے گا بندہ, کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے. تو صحرا کا حکم الگ ہے اور جو مسجد کبیر ہے اس کا حکم الگ ہے. تو مسجد کبیر کے حکم میں ان کو شمار کرتے ہوئے تین صف چھوڑ کر گزرنے کی اجازت دی ہے کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو تین صف چھوڑنے کے بعد پھر گزرا جا سکتا ہے, اس سے پہلے نہیں. لیکن لوگ تو بالکل سامنے سے
بالکل آگے سے
سجدہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے اس شخص کو جو نماز پڑھ رہا ہے, اس طریقے سے
اذیت کے آگے سے گزر رہے ہوتے ہیں.
آپ نے فرمایا نا بس یہ کہ وہ آداب کا خیال رکھنا ہے اور ان تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے یہ سارے مناسک ادا کرنے ہیں, چاہے آپ مکے میں ہوں یا مدینہ شریف میں ہوں, تو ان آداب کا خیال کریں. یا ایک بات مدینہ چلنے کے ناظرین, ان لوگوں کو خاص طور پر ایڈریس کروں گا جو حج پر جا رہے ہیں اس سال اور آئندہ بھی, اللہ تعالیٰ انہیں لے کر جائے حاضری کے لیے مدینہ شریف. وہاں پر ریاض الجنہ میں جب جگہ مل جاتی ہے انہیں, تو اب جس کو جگہ مل گئی اب اس نے آدھا گھنٹہ وہیں قیام کرنا ہے. اب وہ 12 رکعت پڑھ رہا ہے, 10 رکعت پڑھ رہا ہے, دوسرے لوگ کھڑے ہوئے ہیں ساتھ میں. وہ بعض اوقات تو کہتے بھی ہیں تھوڑے 2 رکعت کی مجھے پڑھنے کی جو ہے مجھے اجازت دینے
میں بھی ایسا ہوتا.
تو بس یہ معاملہ ہے, اس پر خیال کیا جائے کہ دوسروں کو موقع دیں. آپ وہاں 2 رکعت نفل پڑھ لیں, دعا مانگ لیں, پھر دوسروں کو موقع دیں گے. یہی کام حتیب میں بھی کرنا ہے, ریاض الجنہ میں بھی کرنا ہے. ایک دوسروں کا خیال کریں گے تو انشاءاللہ رحمان آپ برکتیں پائیں.
بعض اوقات اتنا رش ہو جاتا ہے دوسرے کی پیٹ پہ سجدہ کرتے ہیں,
جی
کیا یہ جائز ہے دوسرے کی پیٹ پہ سجدہ؟
دیکھیں ایسے مواقع آئیں تو اس کی صورتیں بھی نکلیں گی, لیکن عملی طور پر ایسے مواقع آتے نہیں ہیں.
جگہ تو ہوتی ہے پیچھے, جگہ ہوتی ہے.
یعنی وہ ایسا نہیں کہ جناب آپ کسی فرض نماز کے لیے ایسا کر رہے ہیں.
جی جی وہ نوافل
ہوتا, یہ نفلی اور اختیاری جو نماز ہے اس کے لیے آپ ایسا کر رہے ہیں, اس کی اجازت کہاں ہو سکتی ہے؟
صحیح فرمایا,
سجدہ زمین پر ہی کرنا ہوگا جب بھی سجدہ ہوگا یہاں تو.
ٹھیک ہے
آگے. پھر ایک اور اہم چیز سیلفی.
صحیح
ٹھیک ہے بھائی, میں تو ان لوگوں میں سے ہوں جو مطلق یہ نہیں کہتا کہ بری چیز ہے, نہ ایک کہتا ہوں کہ یہ اچھی چیز ہے. مواقع دیکھے جاتے ہیں, لیکن وہ بارگاہ جہاں آواز بلند کرنے کے متعلق حکم موجود ہو, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی بارگاہ میں آواز بلند نہیں کرنی, پھر جو سب سے زیادہ اہم چیز ہے کہ اپنی توجہ کو منتشر نہیں کرنا. ایک بندہ سلام پیش کرنے گیا ہے, اب وہ نہ یہاں دیکھے گا نہ وہاں دیکھے گا, اس کے دل کی دھڑکنوں کا مرکز, اس کی سانسوں کی رفتار کا مرکز, اس کی سوچوں کا, تخیل کا, خیالات کا, جسم کی سمت کا مرکز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں. کسی اور چیز کی طرف تو بارگاہ رسالت میں حاضری دیتے وقت توجہ کرنی نہیں ہے, صرف اور صرف اور صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی سارا دھیان رکھنا ہے. اب جو سیلفی پکڑے کھڑا ہے, ایک تو وہ بعض لوگ تو پیٹ کر رہے ہوتے ہیں, پھر
سیلفی میں ہوتی پیٹ ہے حضرت, اگر پیٹ نہ کرے تو سیلفی بننا بڑا مشکل ہو جائے.
یوں گردن گھما لی, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو فیل ہے یہاں پر یہ کیا ہے, اس کا مقصد کیا ہے؟ بظاہر تو یہ ابس نظر آتا ہے, تو ابس فیل وہاں کرنا اس کی کیسے اجازت ہو سکتی ہے؟ دیگر مقامات کی ایک اپنی بات ہے, بعض جگہوں پہ کافی وسعت ہو جاتی ہے, لیکن یہاں آ کر بارگاہ رسالت میں آ کے جہاں سلام پیش کرنا مقدر والوں کا حصہ ہوتا ہے, جہاں آپ سلام جب پیش کر رہے ہیں تو جواب کی توقع ہوتی ہے کہ میں نے سلام کیا تو وہاں سے جواب بھی دیا گیا ہے, تو وہاں آپ کی توجہ ہی ہٹ جائے. میں اب تازہ ترین ایک مثال دیتا ہوں. ابھی حالیہ دنوں میں کیا ہوا کہ ایک ملک کا ایک اعلی ترین شخصیت دوسرے ملک کی اعلی ترین شخصیت سے ماوی گفتگو تھی, گفتگو کی اور چل پڑے. تو سفارتی سطح پر احتجاج کیا گیا کہ آپ نے جو بات کی تھی اس کا تو جواب ابھی وہاں سے دیا جانا تھا, اس کی ویڈیو بھی موجود ہے, دیا جانا تھا اور اس سے پہلے آپ لوٹ گئے. اس کو یہ قرار دیا گیا کہ یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں تھا.
صحیح,
آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے, آپ نے تو اپنے دل کی بات کرنی ہے, اپنی سنانی ہے, سلام عرض کرنا ہے. آپ تو وہاں سے یہ تخیلات قائم کریں, اب وہاں سے یوں کہا گیا ہے, وہاں سے یوں آیا ہے مدعا, وہاں سے یوں آیا ہے, پھر جو سلام پڑھیں, درود پاک پڑھیں, اس کا سلام پڑھیں, اس نے بھی سلام کہا تھا عرض کریں, کب سلام عرض کریں, ساری توجہ کا مرکز بارگاہ رسالت ہو. وہاں سے کوئی مڑ جائے تو بدقسمتی ہے. بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں کوئی اور مفر مکر. آگے پڑھیے,
وہاں سے ہو
یا
یہیں آ کے ہو
یہاں نہیں وہ وہاں
وہاں نہیں
یہ وہ در ہے. اچھا حضرت کوئی اس لیے کرتا ہے کہ یہ تو زندگی میں بار بار موقع مجھے ملے نہ ملے, یہ چند لمحات ہیں اس بارگاہ میں آیا ہوں, ایک سیلفی تو ہونا میٹھے میٹھے محبوب. اب دیکھیں یہ ہر کسی کا اپنا ایک انداز سوچنے کا بھی
جب یہ نظریہ سامنے ہوگا کہ رسول اکرم
سوال کر رہا ہوں
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کائنات کی اعلیٰ ترین ہستی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد جن کا مقام اور مرتبہ ہے وہ اس وقت دیکھ رہے ہیں, ان کے ہوتے ہوئے میں کوئی عبث کام کروں؟
عبث کیا ہوتا ہے؟
جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے.
دیکھیں آج بیکار کام, آپ کو کوئی دیکھ لے کہیں پر آپ مل جائیں تو وہ آپ کو سیلفی کے بغیر نہیں چھوڑے گا نا. آپ باپو بھی اس کے وہ ہوں گے کہ سیلفیاں لوگ لیتے ہیں, جتنی بڑی ہستی ہوتی ہے اس سے زیادہ سیلفی لی جاتی. صرف سوال کر رہا ہوں میں, کوئی ڈائریکشن نہیں دے رہا. تو اب جہاں پر ساری دنیا نے جس سے کمانا ہے کھانا ہے جن کا صدقہ, ان کی بارگاہ میں آ کر اس لیے کوئی سیلفی لیتا ہے کہ یہ یادگار ہو جائے میرے لیے, اور میں بس اس کو دیکھتا رہوں کہ میں اپنے میٹھے محبوب کے روزے کی جالی پہ بھی حاضر ہوا تھا, تو اس ارادے پر کیا کہیں گے اس کی نیت؟
دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو یہ ویڈیو اور کیمرے جو ہیں یہ مختلف ہی مسئلہ ہے,
بالکل
مختلف ہی مسئلہ ہے, اور جہاں بھی علماء کا اختلاف مسئلے میں ہو ایک ضروری حد تک ان چیزوں کا انجام دیا جاتا ہے.
تقویٰ
اتنا بچنے کی وہ ہوتی ہے وہ بچا جاتا ہے. خیر جواز کا تو حکم ہے, پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ جس طرح کہ آج ہم دیگر لوگوں کے متعلق کہتے ہیں کہ بھائی پہلے تو آ کے لوگ دعا کے لیے کہتے تھے, آپ سیلفی کا کہتے ہیں, تو کیا ہم وہاں ان کی مدح اور پذیرائی کر رہے ہیں؟
نہیں,
ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کس چیز پر سمجھوتا کر لیا.
صحیح, مجبوراً کروانا پڑتا ہے.
کس چیز پر سمجھوتا کر لیا آپ نے؟ یہاں تو مانگنے کی جگہ ہے.
صحیح فرمایا,
یہاں تو لے جانے کی جگہ ہے, یہاں تو دامن پسار کر کھڑے ہوں اور لے جائیں. خیرات یہاں سے ملے گی, ایمان کی نورانیت یہاں سے ملے گی, شفاعت یہاں سے ملے گی, مقصد یہاں سے ملے گی, دو جہاں کے خزانے یہاں سے ملیں گے.
صحیح,
تو لے جانے کی جگہ ہے. پھر عام لوگ شخصیات اور یہ سب چیزیں ان کے قدموں پہ نثار ہیں.
صحیح,
تو وہ ہستی ہے قرآن جن کی بارگاہ میں حاضری کے تقدس اور آداب بیان کرتا ہے.
صحیح فرمایا,
قرآن یہ کہتا ہے کہ معلوم نہیں ہے ان لوگوں کو کس طرح آوازیں دی جاتی ہے. کچھ لوگوں نے آ کے روزہ اقدس سے باہر آ کے بلند آواز سے پکارا, تو اس پر جو ہے آیات نازل ہو گئی. کس طرح
لا یعقلون.
جی, تو بات یہ ہے کہ یہ عام بارگاہ نہیں ہے.
صحیح,
ہم نے عام قیاس نہیں کرنا.
ٹھیک ہے, تو اور اس کے علاوہ یہ جو انداز میں نے بتایا یہ بھی عوام کا انداز ہے, اور بعض اس میں کہا جائے فساق فجار کے انداز بھی بن جاتے ہیں. اہل ادب اور اہل علم کا انداز ہی کبھی نہیں ہے.
میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. بہت سارے علماء جمع ہیں اور وہ مدتوں کے بعد ملے ہیں, کیا وہاں آپ نے دیکھا ہے ایک دوسرے کے سامنے کھڑا ہوا؟
اہل علم کا یہ انداز نہیں ہے, اہل تقوا کا یہ انداز نہیں ہے. تو وہاں پر وہی انداز اختیار کیا جائے جو اہل ادب اور اہل تقوا کا ہے, اور وہ ہاتھ باندھ کر عاجزی سے کھڑا ہونا ہے.
ایسا ہی ہے, بلکہ یہ تو اور بھی زیادہ سخت مقام ہے.
سخت مقام ہے بالکل. بڑی پیاری, یوں سمجھ لیجئے کہ تھوڑا سا ہٹ کر لیکن اچھی توجہ اچھی تربیت کا یہ سلسلہ ہو گیا. آخری بات پھر تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں کہ سیلفی نہ میں نے بنانی ہے نہ میں نے کوئی ذہن ایسا ہے, میں کھڑا ہوں لیکن چار سیلفیاں لے رہے ہیں اور بھی معاملات وہاں پہ ہو رہے ہوتے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں. اب اس وقت توجہ کو رکھیں کیسے, اور میں اس وقت کیسے حاضری دوں, کیا میرے ذہن میں رکھوں؟
ہاں یہی تو امتحان ہے, یہی تو امتحان ہے.
بالکل صحیح فرمایا.
تو یعنی آپ کی توجہ کو منتشر کرنے کے بہت سارے اسباب کو نظر آ جائیں گے.
وہاں پر بھی خاص جگہ پہ
ٹھیک ہے, یعنی اگر آپ نے وہ دیوار دیکھنا شروع کر دی جو سیدھے ہاتھ پر ہے, کیا دیوار ہے, دنیا میں شاید کوئی ایسی دیوار ہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارک اتنے حسین انداز میں لکھے ہوئے ہیں, لیکن آج کے دن یہ زیارت نہیں کرنی, بارگاہ رسالت میں حاضر ہو رہے ہیں, بعد میں دارالجنہ میں آ کے بیٹھ گئے اس دیوار کی زیارت کرتے رہے.
صحیح,
یا صرف اسی دیوار کے لیے کسی دن آ گئے وہ ایک الگ بات ہے.
بڑے پیارے پیارے جھومر لگے ہیں اور خوبصورت سے خوبصورت منظر ہے وہاں.
جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانا ہے, ہر اس چیز سے بچنا ہے جو ہماری توجہ کو بکھیر دے, ڈائیورٹ کر دے. فوکس صرف رسول اکرم علیہ السلام.
وہ لکھا مفتی صاحب نے اعلیٰ حضرت رحمتہ اللہ علیہ نے کہ غلبہ شوق اگر مہلت دے تو دو رکعت پڑھ لیں, اگر اس طرف توجہ نہیں ہے تو پھر ترک کر دے اسے.
واہ زبردست.
اب دیکھیں وہاں یہاں نوافل کی بات ہو رہی ہے نا.
جی,
شکرانے کے دو رکعت نوافل اگر پڑھ لیں, غلبہ شوق اگر آپ کو اجازت دیتا ہے تو یہ کر لیں آپ, دو رکعت پڑھ لیں, ورنہ آپ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جائیں.
سبحان اللہ.
جہاں اتنی توجہ ہو وہاں ہم یہ کام کریں گے, یہ مناسب نہیں.
بہت اچھی بات ہو گئی. وقت
بارگاہ
آہستہ بو سب کچھ رائے گا آہستہ چل دیکھ آیا ہے کہاں دیکھ آیا ہے کہاں آہستہ چل
کا جو سبب ہوگا اس سارے آداب مروزے خاطر ہونا شروع ہو جائیں گے. علماء نے لکھا ہے کہ جب مدینہ منورہ بلکہ جب گھر سے ہی چلے جب بھی یہ نیت ہو کہ سفر وہ سفر ہے جس میں بارگاہ رسالت کی حاضری ہوگی اور پھر خاص جب سفر اختیار کرے مدینہ منورہ کی طرف تو یہ نیت کرے کہ میرا اصل جو مقصود ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری ہے. جب یہ نیت کر کے اور یہ مقصد بنا کے کچھ آئے گا تو پھر برکتیں ملیں گی.
اصل مراد حاضری اس پاک
در کی ہے.
یہی ذہن ہو پھر وہ بھی اپنے ذہن میں رکھے کہ میں مجرم ہوں اور یہاں آ کر استغفار کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. جاؤ کا قرآن اس پر گواہ ہے اور میں مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ. پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے. جب مجرم آتا ہے تو کیسے آتا ہے؟ تو یہ تو ان کی شفقتیں ہیں کہ بیڑیوں میں جکڑا ہوا نہیں ہوں اور مجھ پہ کوئی اس طرح کے معاملات نہیں ہیں. بڑے آرام سے پیٹ بھر کر اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں میں اپنے رحمت کے سائے میں مجھے بلایا ہے.
یعنی کتابوں میں
تو یہاں بے ادبی تو نہ کروں.
کتابوں میں تو لکھا ہے کہ اس انداز پہ پروقار اور سکون کے ساتھ کھڑا ہو جس طرح نماز میں کھڑے ہوتے ہیں. اس انداز پہ کھڑے ہو کے سلام عرض کرے اور وہ کھڑے ہی وہاں کتنے دیر دیا جاتا ہے. چند لمحات کے لیے تو موقع ملتا ہے, بعض اوقات کو زیادہ بھی مل جاتا ہے. تو اب یہی وقت اگر کسی اور کام میں صرف ہو جائے تو یہ بدقسمتی ہوگی.
صحیح, چلتے ہیں مبین رضا کی طرف اور وقت بھی کافی ہو رہا ہے. اب کچھ مزید زیارتیں ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں.
یہ جو آپ مقام دیکھ رہے ہیں یہ جنت الوقیع ہے, مسجد نبوی سے ملا ہوا مدینہ پاک کا قبرستان ہے اور یہ دنیا کے تمام قبرستانوں سے افضل ترین ہے اور یہاں 10,000 صحابہ و تابعین کے مزارات ہیں. مفتی صاحب, مدنی چینل کے ناظرین کو کچھ معلومات دے دیں اس کے حوالے سے.
امہات المومنین, بنات رسول, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ, تقریباً 10,000 حضرات صحابہ اکرام علیہم رضوان اس قبرستان میں مدفون ہیں. پھر محدثین مدینہ, مفسرین مدینہ, اولیاء مدینہ, اقطاب مدینہ, نہ جانے اللہ کے کیسے کیسے برگزیدہ بندے یہاں مدفون ہیں. ایک بہت بڑی باؤنڈری ہے, اس باؤنڈری کے باہر کھڑے ہو کر یہاں فاتحہ پڑھنی ہے. بعض جگہوں سے باؤنڈری اونچی ہے, نظر بھی نہیں آتا, بعض جگہوں سے نیچی ہے تو نظر نہیں بھی آتا, تو کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ کھڑے ہونے کی بھی پرابلم ہے, تب بھی چلتے چلتے اہتمام کر لے فاتحہ پڑھنے کا, ہاتھ اٹھانے کا موقع نہیں ملتا تو دلی دل میں اسال ثواب کی جو دعا ہے وہ کر لے. تو بہرحال اس بات کو مد نظر رکھنا ہے کہ یہاں دین اسلام کے خدمت گار جو ہیں, نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے جانصار جو ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ اولیاء محبوب, وہ ہستیاں یہاں پر تشریف فرما ہے. تو میں ان کی بارگاہ میں سلام عرض کروں, ان کے بارگاہ میں صالح ثواب کے ہدیے دوں, تو جب یہ نیتیں کرتا ہوا گزرے گا تو یقینی طور پر بھی وہاں سے بھی برکات نصیب ہوں گی.
باپو یہ مکی شریف ہے, یہ آپ دیکھیں تو مدینہ شریف کے بالکل سینٹر میں ہے, جیسے کہ مسجد شریف ہے. تو آپ کہیں بھی جانے کے لیے نکلتے ہیں تو راستے میں آ جاتا ہے. تو اس وقت جو ہم گاڑی میں بیٹھے یا ٹیکسی میں بیٹھے اور مکی شریف آ گیا, ساتھ ہی گنبد خضرا کی بھی کبھی کبھی زیارت ہو جاتی ہے, تو کیا ہمارے بزرگوں کا انداز کیسا ہوتا تھا, سلاف کا انداز؟ امیر اہل سنت کو بھی آپ نے ان اسفار میں کئی دفعہ دیکھا ہوگا.
گنبد خضرا شریف کے متعلق تو باپا نے لکھا بھی, امیر اہل سنت نے, کہ جہاں اس پر نظر پڑے خوب شریف پر تو ہاتھ باندھ کر صلاۃ و سلام، جہاں
جب جب نظر پڑے،
جب نظر پڑے صلاۃ و سلام پڑے. یا تو وظیفہ یہی ہے آپ کا کہ جب آپ نے گھر سے نکلنا ہے، گھر میں ہیں مجھے ہوٹل میں ہیں اپنے، مسجد نبوی شریف میں داخل ہو رہے ہیں، باہر نکل رہے ہیں، یعنی جتنے بھی دروازے ہیں تو کثرت درود کرنی ہے. یہاں خصوصاً جو درود کا مجموعہ ہے دلائل و خراج شریف، اس کا ایک حصہ پڑھا جائے. بلکہ ایسی بھی اشاق ملے ہیں کہ جو ایک دن میں پوری یہ ختم کرتے ہیں. اب جن کو اللہ توفیق دے، یہ درودوں کا مجموعہ بہت زبردست القابات کے ساتھ درود پاک جو ہیں وہ اس میں لکھے گئے ہیں. تو کثرت درود کرنی ہے، جب بھی گنبد خضرا پر نگاہ پڑے درود پاک پڑھنا ہے. بقی شریف کی حاضری کا جو تو محدثین نے کتابوں میں تو اس کے آداب بھی لکھے ہیں، پہلے تو راستے باقاعدہ بنے ہوئے تھے اس کے، اس کے بعد پھر تبدیل ہو گئے وہ. اب خطرہ ہے کہ کسی صحابی
کبے بھی تھے اور مزارات بھی تھے
اور اس میں لکھا تھا کہ پہلے
مل جاتی ہے پرانی تصویریں مل جاتی ہیں،
داخلے پر پہلے کن کو سلام کرنا ہے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ پھر کن کو سلام کرنا ہے، کیونکہ یہ ان قبوں میں بعض جگہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس قبے کے اندر اہل بیت کے مزارات ہیں اور حضور کے شہزادیوں کے مزار ہیں، حضور کے صاحبزادے کے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ کا مزار اقدس ہے، اس طرح پہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا مزار شریف ہے. واقعی اگر وہی کیفیت جو مفتی صاحب بتا رہے تھے اگر وہ توجہ رہے گی نا تو پھر القابات کے ساتھ اور سلام ان سب کے نام لے کے پیش کریں گے تو اس کی ایک برکت بھی ملے گی. میں نے بعض لوگوں سے سنا بھی ہے اور دیکھا بھی ہے میں نے کہ اہل عرب بعض امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، ہم القاب پیش کرتے ہیں چند مگر ان کو دیکھیں گے ان کے القابات ہی ختم نہیں ہو رہے جناب، اتنے القابات کے ساتھ ان کی کتابوں میں اتنے اتنے القابات ہیں. ایک دفعہ ہم حاضر ہوئے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دربار میں تو ایک عربی شاعر آیا، اس نے اپنی منقبت جو لکھی تھی عربی میں وہ پیش کی حضور کے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارگاہ. تو اہل عرب تو بہت القابات کے ساتھ پڑھتے ہیں یہ تمام، اگر وہی شوق کی بات ہے، اگر شوق ہوگا کہ کون کون آرام فرما رہے ہیں. ایک مزار پہ ہم حاضری دیتے ہیں نا تو ہم بڑے ادب کرتے ہیں اور ہماری توجہ ہوتی ہے، یہاں تو مزارات کا منبع ہے.
صحیح.
جس طرح مفتی صاحب نے کہا کہ صحابہ کرام بھی ہیں،
یعنی ہمیں بظاہر نظر نہیں آ رہا کہ 10,000 قبریں ہیں اور 10,000 کبے ہیں یہاں پہ، لیکن مدفون ہیں.
بالکل ہیں،
مدفون ہیں. تصور کرنا ہے آپ کے ایسی ایسی جلیل القدر ہستیاں یا تشریف فرمائیں، جب بھی گزرے تو فاتحہ پڑھ لیں، چاہے گاڑی میں بیٹھے ہوں سال ثواب بھی.
تو اپنی عادت بنائے کہ سلام تو کرتے ہوئے گزرنا ہے، سلام کے بغیر نہیں گزرنا ہمیں.
اچھا، بعض لوگ یہ مدینہ منورہ جب بھی جاتے ہیں تو ان کی یہ عادت ہوتی ہے کہ پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کرتے ہیں، پھر مدینہ مسجد نبوی شریف میں حاضر ہوتے ہیں اور پھر حضور کی بارگاہ میں جو بھی زیارت کرتے ہیں، تو یہ مطلب کیا طریقہ ٹھیک ہے اس طرح کرنا؟ دیکھیے، ہو سکتا ہے کوئی خاص وجہ ہو ان کے نزدیک، میں نے تو کوئی کتابوں میں ایسا نہیں پڑھا. چونکہ پہلے حاضری تو وہیں دینی ہے نا، سب سے پہلے مراد تو وہی ہے، تو پہلے وہاں جائیں یا پہلے یہاں جائیں یہ عمل درست ہوگا؟ اگر آپ مجھ سے میری رائے پوچھیں گے تو یہی ہے کہ سب سے پہلے بارگاہ رسالت میں حاضری اور پھر. ٹھیک، امیر علیہ السنت نے بھی یہی جواب دیا.
یہاں تک کہ اگر وہ سفر پہ حج پر ہے اور پہلے مدینہ منورہ راستے میں آ رہا ہے تو پہلے حاضری یہاں دیں گے حضور علیہ السلام کے دربار میں،
بعد میں حج
کریں. یہاں شاید مراد جو ہے ممکن یہ ہو کہ جب پہلی حاضری ہوگی نا تو بارگاہ رسالت میں حاضر ہوگا وہ، اور پھر جو ہیں وہ حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دربار میں. مگر یہ ایک ٹوٹکا ہے سمجھ لیں، ایک سوالوں کی بات ہے کہ کبھی ایسا بھی کر لے وہ.
اچھا،
کہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے دربار میں وہاں حاضر ہو جائے، ان کا وسیلہ لے کر جو ہے ان کا صدقہ لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو، پھر دعا مانگے تو ان کی دعا قبول ہوتی ہے. ایسے میں نے لوگوں سے سنا ہے، مگر پہلی مرتبہ حاضر ہو تو ایسا کہیں پڑا سنا نہیں ہے کہ ڈائریکٹ آ کر امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے دربار میں حاضر ہو پھر بارگاہ رسالت میں.
ٹھیک ہے، ماشاءاللہ،
نے صحیح فرمایا.
آگے بڑھتے ہیں، آگے مزید کون سی زیارت کروا رہے ہیں مبین بھائی؟
مدینہ طیبہ سے تقریباً 3 کلومیٹر فاصلے پر قبا نامی بستی ہے اور یہ یہیں پر مسجد ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر ہفتے کے دن مسجد قبا تشریف لاتے تھے. مفتی صاحب، اس کے بارے میں بھی کچھ تفصیل بتا دیں.
جی، اتنی محبت تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس جگہ سے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے بعد مدینہ منورہ آئے تو اسی راستے سے تشریف لائے تھے، تو یہاں آپ آ کر ٹھہرے اور یہاں آ کر آپ پڑاؤ کیا، نمازیں پڑھیں، اس مسجد کی سنگ بنیاد بھی رکھی گئی وہاں پر.
سبحان اللہ.
لمسجد اسسال تقویٰ، قرآن پاک نے جو کہا ہے
جی،
یہ اسی مسجد کے متعلق کہا ہے، اور اس کے اوپر گنبد کے گرد یہ آیات جو ہیں وہ لکھی بھی ہوئی ہیں.
کیا مطلب ان آیاتوں کا؟
یہ وہ مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے.
سبحان اللہ.
یعنی اس کے مقابل میں منافقین نے جو ہے وہ مسجد اقرار بنا لی تھی، لیکن اس کی بنیاد شر اور فساد پر تھی،
اس کی بنیاد تقوی اور پرہیزگاری پر ہے اللہ کے لیے.
مسجد نبوی سے بھی پہلے بنی؟
مسجد نبوی سے پہلے بنی ہے. واہ. اس کے بعد یعنی پھر آپ کا یہ معمول تھا کہ ہفتے کے دن جو ہے وہ یہاں آیا کرتے تھے اور نماز ادا فرماتے تھے. اب اس کی کیا حکمتیں تھی آپ ہی بہتر جانتے ہیں.
حکمتیں نہیں بیان کی گئیں کتابوں میں؟
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صبح و شام لیل و نہار میں نہ جانے کیا کیا اعمال تھے.
صحیح.
تو بہت سارے اعمال ہم تک منتقل ہوئے ہیں اور حکمتیں ہم سوچ سکتے ہیں کیا حکمتیں رہی ہوں گی وہاں ہر ہفتے جانا.
صحیح.
اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, اس کے محبوب بہتر جانتے ہیں.
ٹھیک ہے. تو پہلے مدینہ منورہ سے باہر تھا غالباً, اب یہ مدینہ میں آ گیا نا؟
جی ہاں باہر تھا, اس سے پہلے حوالے کا علاقہ آتا ہے, اس کی ایک اپنی ہسٹری ہے. پھر یہودیوں کی بستی بھی تھوڑا سا آگے جائیں تو آ جاتی ہے, بنی قریظہ کے جو علاقے ہیں.
جی.
تو بالکل یہ اینڈ پر پڑتا تھا. تو یہاں دو رکعت نفل پڑھنے والے کے لیے عمرے کی بشارت ہے کہ اپنے گھر سے وضو کرے اور جائے اور نماز پڑھے, تو دو رکعت نماز پڑھنے والوں کو عمرے کا ثواب ملتا ہے. تو یہ فضیلت حاصل کی جائے. زائرین جاتے بھی ہیں؟
زائرین جو ہیں وہ ہوٹل سے وضو کر کے جائیں,
بہتر یہی ہے.
اگر وہاں پر وضو کریں گے تو فضیلت مل جائے گی.
دو طرح کی حدیثیں ہیں, ایک میں تو مطلق ہے کہ جو یہاں نماز پڑھے اس کے لیے یہ بشارت ہے, اور ایک میں یہ ہے کہ جو گھر سے وضو کر کر جائے. اور ظاہر بات ہے مسجد بھی کوئی شخص جاتا ہے, عام مسجد بھی, تو وہاں گھر سے وضو کرنے میں زیادہ فضیلت ہوتی ہے.
ٹھیک ہے. اگر ویسے وضو کی کسی کو پرابلم ہے, باقی نہیں رہتا, سفر بھی کچھ ہے وہاں پر, تو وہاں بھی وضو کر کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ ثواب ملے گا. یہ آگے چلتے, آگے کون سی مسجد ہے؟
یہ ہے مسجد جمعہ. اسی مقام پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ پہلی مرتبہ نماز جمعہ با جماعت ادا کی. ممکن ہو تو آپ بھی زیارت کیجیے گا. مفتی صاحب مدنی چینل کے ناظرین کو کچھ معلومات دے دیں اس کے حوالے سے.
جی, یہاں سورہ جمعہ جو ہے جمعے کا جو حکم ہے وہ نازل ہوا, جمعے کی ادائیگی کا حکم وہ نازل ہوا اور جمعے کی نماز ادا کی گئی, اور اس کے بعد پھر قافلہ آگے بڑھا. سنیت الوداع جو ہے اس کے بعد آتا ہے. کیوں آپ کو صحیح ہے؟ سنیت الوداع اس کے بعد
قریب میں ہی ہے.
قریب میں ہی ہے.
جی.
اور پھر وہ بچیاں کھڑی تھیں استقبال کے لیے, مدینہ منورہ کے لوگ کھڑے تھے استقبال کے لیے. اور وہ ایک ہم تصور باندھ سکتے ہیں کہ ایڑیاں اٹھا اٹھا کر دیکھ رہے ہوں گے, اوپر چڑھ چڑھ کر دیکھ رہے ہوں گے. وہ چٹان پہاڑی کو کہتے ہیں نا سنیت الوداع, پہاڑی اس کے اوپر چڑھ کر دیکھ رہے ہوں گے. اور قافلہ جب نظر آیا تو اب کئی افراد آ رہے ہیں, دیکھا تو ہے ہی نہیں, کیسے پہچاننا, اس کی بھی واقعات لکھے ہیں کتابوں کے اندر. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہوئے اس سے روشن دن ہم آج تک نہیں دیکھا.
سبحان اللہ.
آپ یہ دیکھیں کہ یہ چھت ہٹا دی جائے تو ان بلبوں کی روشنی رہے گی نا پھر بھی, لیکن جب سورج نکل آئے گا تو
نہیں رہے,
ان بلبوں کی روشنی تو پھیکی پڑ جائے گی. تو سورج تو روز ہی چمکتا ہے مدینہ منورہ میں. وہ کیسی آب و تاب والی ہستی ہے کہ جب وہ قدم رکھتی ہے اس سورج کی بھی روشنی میں اضافہ ہو جاتا ہے.
پالا
جگہ بنی ہوئی ہے,
وہ جگہ بھی بنی ہوئی ہے, اور مدینہ منورہ کی گلیوں میں بھی یہ کلام چل رہا ہوتا ہے. کئی جگہوں پہ آپ گزریں گے تو وہ
کیسٹوں
والے جو دکانیں ہیں وہاں یہ کلام چل رہا ہوتا ہے. جگہ بنی ہوئی ہے, آثار بھی ہیں وہاں, کوئی قلعہ نما عمارت کے بھی آثار موجود.
ماشاءاللہ دکھائے بھی جا رہے ہیں.
سبحان اللہ.
اشفاق بھائی یہاں میں ایک مشورہ آپ کو دوں گا اور بھی اگر اس کو قبول کر لیں تو, قبا سے کبھی پیدل مسجد نبوی سے سفر کریں اور پیدل مسجد قبا جائیں. اس لیے مسجد قبا کے قریب میں بہت کھجوروں کے باغات ہیں, پرانی یادیں ہیں, اور یہ جس طرح بھی یہ مقام دکھایا گیا ہے, بچیاں بنو نجار کے قبیلے کی جو ہیں, انہوں نے جو سرکار کا استقبال کیا صلی اللہ علیہ وسلم,
اللہ
اس کے ساتھ اس راستے پر آگے جائیں گے تو وہ جو ہے وہ خاک شفا کا مقام ہے, اس سے تھوڑا اور آگے جائیں گے تو بیر غرس ہے, اور یہاں قریب میں جو ہیں وہ باغات اور جو ہے کھجوروں کے درخت اور پرانی یادیں آتی ہیں, ایسا لگتا ہے وہ پرانے محلے میں پہنچ گئے ہیں. میں نے قصدن نے ان سے کہا کہ یہ یہاں دوبارہ آپ گھمائیں ذرا گاڑی کو, اور اب نیت ہے ان شاء اللہ کہ پیدل جانا ہے وہاں پر,
پیدل
اسی ایریے کے اندر.
میں ایک واقعہ عرض کروں؟
جی جی.
میری پہلی حاضری ہوئی تھی مدینہ منورہ میں 2002 میں. تو ہمیں کسی نے بتایا تھا کہ بھائی خاک شفا جو ہے نا قریب ہی مسجد قبا کے, تو ہم جو ہے وہ پیدل نکل گئے. اور پھر ایک جگہ بتائی کسی نے کہ بھائی یہ اب یہ جگہ خاک شفا ہے, تو اس کی برکتیں بھی لیں. اب پیدل پیدل جا رہے ہیں, بہت عرصہ کافی دور تک پیدل چلتے رہے, اب اس کی جو برکتیں لی تو اس کے آثار بھی پھر نظر آئے جسم اور کپڑوں پر. ہم نے کہا ذرا ترکیب بھی بنانی پڑے گی. ایک ہم باغ میں داخل ہوئے تو وہاں ٹیوب ویل لگا ہوا تھا.
اچھا,
ایک پاکستانی میں کام کر رہا تھا. تو ہم نے کہا ابھی کب چلے گا, تو اس نے کہا ابھی چلنے والا ہے.
واہ.
تو تھوڑی دیر بعد مدینہ شریف کے پانی سے پانی بہتا ہوا ٹیوب ویل چلا اور
زبردست ہو گیا.
بڑے اچھے انداز میں ہم نے غسل کیا وہاں پر, کھجورے کھائی, کھجورے انہوں نے ہمیں کھلائی, بڑا مزہ آیا.
ناظرین کو ایڈریس بتا دیں اس ٹیوب ویل کا.
وہاں جگہ جگہ لگے ہوئے مدینہ
مندر,
زمین سے پانی نکلتا ہے, بہت پانی ہے وہاں پر
الحمدللہ. یہ خاک شفا جو ہے یہ اس کا بھی کوئی خاص مقام ہے, ہر جگہ سے نہیں لی جا سکتی.
ویسے تو مدینہ منورہ کی جو ساری زمین جو ہے بابرکت زمین ہے, حرم کی سرزمین ہے, لیکن ایک خاص جگہ ایسی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفقا کے ساتھ جب وہاں سے گزرے تو بعض صحابہ کرام علی مردوان زخمی تھے, تو فرمایا کہ اس جگہ کی مٹی مل لو. مل لی گئی تو ان کے ہاتھ بازو زخم ٹھیک ہو گئے.
سبحان اللہ.
اس مناسبت سے اس جگہ کو خاک شفا کہا گیا.
اور وہ رنگت میں بھی بالکل تھوڑا سا عام مٹی سے ہٹ کر ہے,
وائٹ ہے,
وائٹ قسم کی ہے, آپ کو دیکھ کے کچھ الگ سے.
تو وہ جگہ پر کر دی گئی ہے. کچھ لوگوں کے پاس اس مٹی کے بنے ہوئے پیالے سونا ملتے ہیں, تو وہ پیالے پانی پی کر پیاس بجھائی جا سکتی ہے, دونوں طرح کے پیاس.
بعض لوگ اسے کھدائی کر کے نیچے سے وہ نکال لیتے ہیں, تھوڑی اوپر مٹی ڈلی ہوئی اس کو ہٹاتے تو وہ اس رنگت والی مٹی نکل آتی. غالباً مقام سعید اس کا نام بتایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں زیارت عطا کرے. آگے بڑھتے ہیں, اگلی کون سی زیارت کروا رہے ہیں؟
اور یہی تاریخی مسجد قبلت ہے, اور یہیں پہ نماز کی حالت میں قبلہ تبدیل ہوا تھا. یہ مسجد وادی عقیق کے قریب ایک ٹیلے پر ہے. مفتی صاحب اس کے بارے میں بھی کچھ تفسیر بتا دیں.
جی ہاں, یہ بھی حیرت انگیز واقعہ تھا. اعلیٰ فرماتے ہیں نا, خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضا محمد
صلی اللہ علیہ وسلم.
قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے, قد نرا تقلب وجهک فی السماء. اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام, ہم نماز کی حالت میں آپ کا بار بار آسمان کی طرف دیکھنا دیکھ رہے ہیں. تو پیارے آقا علیہ السلام کی خواہش یہ تھی کہ بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ جو ہے وہ قبلہ بن جائے. تو عین نماز کی حالت میں تحویل قبلہ کا حکم ہوا. اور مطلب یوں تھا کہ اس طرح نماز پڑھ رہے تھے تو اب اس طرح نماز پڑھنے کا حکم ہو گیا.
یو ٹرن ہونا پڑا,
بالکل امام پھر سامنے کی طرف آیا ہوگا. اور باقاعدہ ایک چھوٹا سا محراب بنا ہوا ہے کعبے کے اپوزٹ کے بھائی یہاں پہلے. تو یوں ایک تاریخی جگہ ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما ہوئے. اچھا باپو, جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا جو کنواں ہے شاید اس کے قریب ہی ہے. وہ جو باغ ہے بیر عثمان والا, اس کے قریب ہی واقع ہے.
بہت بڑا باغ بھی ہے.
اچھا باغ ہے, اور پھر وہاں ایک سبیل بھی لگی ہوئی ہے سامنے. اور یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس کنویں کا پانی جو ہے یہاں پر موجود ہوتا ہے, جو چاہے پی لیں یہاں پر.
اور وہاں کی کھجوریں بھی بڑی عالیشان اور اچھی تر و تازہ ہوتی ہیں دیگر کے مقابلے سے. تو وہاں کے سارے باغ اچھے ہیں. بیر عثمان کی کھجوریں ان کی بات الگ ہے.
اچھا, وہ کھجوروں کی بعض دکان والوں نے بھی اب وہ پانی رکھنا شروع کر دیا بیر عثمان کا. وہ دے رہے ہیں اس کو,
مل جاتا ہے
سبیل کے طور پر دے رہے ہیں, سبیل لگی ہوئی ہے.
چلے آگے چلتے.
اشفاق بھائی, اگلی زیارت ہیں مساجد سبا یا مساجد خمسہ, اور یہ ساری مساجد قریب قریب واقع ہیں. مفتی صاحب اگر آپ ان مساجد کے بارے میں کچھ تفصیل بتا دیں گے تو کیا ہی بات ہوگی.
دیکھیے, مساجد سبا, سات سبا کہتے ہیں سات کو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر یہاں پڑاؤ کیا تھا. مختلف صحابہ اکرام کے خیمے مختلف جگہوں پر واقع تھے. تو اب کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ چھ مساجد ایسی تھیں جو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر بنائی گئی تھی. مسجد فاطمہ جو ہے یہ بعد میں کسی وقت میں بنی ہے, یہ پہلے نہیں بنی تھی. تو یوں سات مسجدیں ہو گئیں. اس میں مسجد ابو بکر, مسجد عمر, مسجد علی, مسجد سلمان, مسجد ابو ذر اور مسجد فتح. کچھ مساجد کو تو ایک ہی کر لیا گیا ہے, ایک ہی آتے میں آ گیا, چھوٹی چھوٹی مسجدیں تھیں, اور مسجد فتح اپنی حالت پر باقی ہے. یہاں یہ وہ جگہ ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کو دعا کی, منگل کو دعا کی, پھر بدھ کو ظہر سے عصر کے درمیان آپ دعا کے لیے تشریف فرما ہوئے, اس دن آپ کی دعا قبول ہوئی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے کوئی مشکل آتی ہے تو میں یہاں اسی جگہ آتا ہوں, یہاں بیٹھ کر بدھ کے دن دعا کرتا ہوں, دعا قبول ہو جاتی ہے
ظہر سے عصر کے درمیان.
جی
سبحان
اللہ. تو بابرکت جگہ ہے, جبل سلا کہلاتا ہے, یہ بڑا سارا پہاڑ ہے. اس پہاڑ پر ایک طرف غار سجدہ بھی ہے, وہاں شاید جانا مشکل ہو عام لوگوں کے لیے, لیکن مساجد کے تھوڑا سا اور آگے چلیں تو محلہ بنی حرام بھی آتا ہے. قبیلے کا نام تھا, حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر وہاں واقع ہے اور اسی جگہ پر مسجد بنی ہوئی ہے, مسجد بنی حرام.
سبحان اللہ. تو ابھی بھی سات مسجدیں ہیں یا ابھی ایک ہی مسجد ہے؟
ایک دو تو الگ سے بنی ہوئی ہیں اور ایک بہت بڑی بنا دی گئی ہے.
ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. آگے چلتے ہیں, اگلی زیارت کون سی کروا رہے ہیں بھائی؟
مدنی چیلے کے ناظرین, ہماری اگلی زیارت ہے جبل احد. مدنی چیلے کے ناظرین, آپ کو پتہ ہے یہ بہت مبارک پہاڑ ہے, مفتی صاحب آپ اس پہاڑ کے بارے میں کچھ تفصیل بتائیں گے؟
جی, فرمایا گیا ہاذا احد یحبنا نحبہ, یہ احد پہاڑ ہے, یہ ہم سے محبت کرتا ہے, ہم اس سے محبت کرتے ہیں.
سبحان اللہ.
اور ایک مرتبہ وہ واقعہ بھی ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو معجزات کا ظہور ہوا, کم از کم دو. ایک تو یہ پہاڑ خوشی سے جھوم اٹھا, آپ تشریف فرما تھے, صدیق اکبر تشریف فرما تھے, اور حضرت عثمان غنی بھی تشریف فرما تھے. تو آپ نے فرمایا کہ اس بت یا احد ٹھہر جا, اس پر ایک صدیق اور دو شہید موجود ہیں. تو اب دوسرا معجزہ یہ ہوا کہ آپ نے یہاں غیب کی خبر بتا دی کہ کس نے شہید ہونا ہے.
زبردست. اور زلزلہ بھی روک دیا,
جھوم
اٹھا, اس کو جھومنا فرمایا, عام لفظوں میں اس پہ زلزلہ آ گیا. وہ
مطلب زلزلہ تو دیکھیں نہیں آیا ہوگا, عقل یہ کہتی ہے کہ وہ تو بندہ ایک غیر فطری چیز ہوتی ہے نا, پہاڑ نے ذرا جھوما ہوگا,
پہاڑ جھومتا ہے, اسی کو زلزلہ کہتے ہیں. ویسے نارملی وہ زلزلہ ایک ہوتا ہے جو مسترب کر دیتا ہے, وہ خود مسترب تھا,
زلزلے میں جھٹکا آتا ہے. اب وہ پہاڑ کو کہاں یہ طاق ہے, کہاں ہمت ہے کہ وہ جھٹکا دے گا؟
جھٹکا تو کیا دے گا,
ایک جس طرح جھولے میں جھلایا جاتا ہے اس انداز میں تھوڑا ہلا ہوگا.
کیا بات ہے, اعلیٰ حضرت نے اصل میں اس کو زلزلہ کہا ہے نا, ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا.
کیا بات,
مراد وہی ہوگی وہ جھمانا, ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا, رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر
ایڑی.
سبحان اللہ. آگے چلتے ہیں, یہ جو پہاڑ ہے یہ بڑا طویل پہاڑ ہے اور جگہ جگہ آپ کو اس کی زیارت اپو ہو جاتی ہے, آپ اس کو جگہ جگہ سے چومتے رہیں, بار بار تو قریب تو نہیں جا سکتے,
کئی روڈ سے گزر ہوتا ہے تو اس کی زیارت ہوتی ہے. کئی مائلز پر پھیلا ہوا ہے نا یہ,
مائلز پر, چھ میل غالباً.
پہاڑ میں کئی زیارتیں ہیں, ایک تو اس سے پہلے شہداء احد کے مزارات ہیں, حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا مزار پرانوار ہے. پھر آگے بڑھیں تو ایک مسجد کے آثار ہیں پہاڑ کے بالکل چڑھائی پر, مسجد فسا اسے کہتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں نماز ادا فرمائی تھی. تھوڑا اور آگے بڑھیں تو ایک راستہ تھا, پہاڑ کی چٹان نے راستہ دیا, پھٹ چکی تھی, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں آرام فرمایا تھا. وہ جگہ تو بار بار پر کر دی جاتی ہے, تو وہ بھی ایک جگہ تھی.
صحیح.
تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ پیارے اکا علیہ السلام کا محبت کرنا اس پہاڑ سے, یہ تشریف فرما ہونا اور یہ کہنا کہ یہ ہم سے محبت کرتا ہے, عظیم پہاڑ ہے. اور آج کل تو رات میں جا کر دیکھیں, سنا ہے نظارہ ہی کچھ اور ہوتا ہے.
بالکل, اس پہ لائٹس لگ گئی ہیں تو اور زیادہ اس پہ روشنی, ویسے بھی چمکیلا اور خوبصورت نورانی پہاڑ ہے, مگر وہ ایک عجیب اس میں ایک جاذبیت جو ہے نا, وہ آنکھوں سے, ظاہری آنکھوں سے بھی آپ ابھی دیکھ سکتے ہیں جب اس پہ لائٹیں جلتی ہیں. تو پہاڑ تو عرب میں ویسے بہت ہے لیکن احد کی بات ہی کچھ اور ہے. چلتے ہیں آگے کی زیارت کی طرف. مبین بھائی,
اشفاق بھائی, اگلی زیارت ہے شہداء احد اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مبارک.
سبحان اللہ.
مدنی چلے کے ناظرین, یہ جو آپ چار دیواری دیکھ رہے ہیں اس میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور شہداء احد کے مزارات ہیں. مفتی صاحب اگر آپ اس کے بارے میں بھی کچھ تفصیل بتا دیں گے تو مزہ ہی آ جائے گا.
جی, جو دوسرا مارکا اسلام کی تاریخ میں پیش آیا وہ غزوہ احد کا معرکہ تھا، اور اس معرکے کے اندر بہت سارے صحابہ کرام شہید بھی ہوئے، غزوہ یعنی مزارات کے ساتھ وہ ٹیلا بھی ہے جہاں کچھ صحابہ کرام علی رضوان کو کھڑے ہو کر تیر اندازی کرنے کا کہا گیا تھا یا دفاع کا کہا گیا تھا، وہ رومات کہتے ہیں، جبل رومات تیر والا ٹیلا، وہ بھی یہاں موجود ہے. جو صحابہ اکرام شہید ہوئے ان کے مزارات یہی منائے گئے. اور یہاں اور بھی کئی واقعات ہوئے ہیں. ایک واقعہ تو کافی سالوں سے چل رہا ہے کہ کبھی مسجد یہاں بن جاتی ہے کبھی ہٹ جاتی ہے، اب بھی کوئی مسجد علی شان سنا
بہت زبردست بن گئی
ہے. اچھا ایک واقعہ یہ ہوا تھا کافی سالوں پہلے، کوئی 30-40 سال پہلے یا اس سے پہلے، لیکن کہ سیلاب کے وجہ سے سیلاب آ گیا تھا، اور اس کی وجہ سے جو جسم مبارک ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض اور وہ منتقل کیا گیا تھا باقاعدہ.
اچھا ہاں، یعنی اتنے سالوں کے بعد، صدیوں کے بعد،
اسی صدی کی، یہ 19ویں صدی کا واقعہ ہے، 20ویں صدی کا،
20ویں صدی.
یہ جو مزار اقدس ابھی جس مقام پر ہے یہاں نہیں تھا یہ.
اچھا،
یہ سامنے جبل رماتا کی طرف بتاتے ہیں لوگ، وہاں تھا، اور وہی جب بارش کا ہوا اور سیلاب کی صورت بنی تو پھر جسم مبارک ظاہر ہو گئے، اور پھر اس کے بعد
صحیح اور سلامت تھے.
سبحان اللہ. ابھی تو اس چار دیواری میں تین مزار ہیں نا،
بہت سارے مزار
نہیں، سارے مزارات یہی ہیں.
اچھا، اب یہاں
کچھ صحابہ کرام کے پیچھے بھی ہیں.
اچھا، لیکن نام ان کے تین کے لکھے ہوئے یہاں پر،
نام کے تین،
چار دیواری
کے قریب میں، اور کئی ایک صحابہ کرام کے ایک ہی قبر کے اندر بھی ان کے مزارات.
اچھا اچھا،
اس کے پیچھے بھی کچھ مزارات ہیں. میں نے اشفاق بھائی 1900 اور غالباً نہیں سن 2000 کا واقعہ ہے، ایک صاحب مدینہ الیکٹرک کمپنی کے اندر تقریباً 27 سال سے وہیں تھے وہ، تو ان کے ساتھ ہی میرا ویزا لگا تھا، تو مجھ سے انہوں نے، مفتی صاحب، کہا کہ ایک مرتبہ ہمیں وہاں کا پروجیکٹ ملا تھا، وہ 1970 سے پہلے کی بات کر رہے تھے، 75 سے بھی، تو انہوں نے بتایا کہ ہمیں اس، جب اس طرح کی بڑی فصیل نہیں ہوا کرتی تھی حوض شریف کے مزارات پر، تو وہاں ہمیں کام دیا گیا کہ یہاں لائٹنگ کا کچھ کام کرنا ہے، تو ہم کیبل ڈال رہے تھے، تو کچھ مزدور ہمارے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ایک شہید ظاہر ہو گئے. وہ صحابہ بھی کچھ عرصے پہلے ان کا انتقال ہوا، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں تھے وہ، تو کافی میرے خیال میں 80 کے قریب ان کی ایج ہو گئی تھی. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں بھی وہاں گیا اور میں نے بھی اپنی سر کی آنکھوں سے اس، جو ہے وہ شہیدان احد میں سے ایک شہید کی میں نے،
اللہ کو، صحابی رسول بھی ہوں گے وہ. سبحان اللہ. اور بڑی ایک وہاں کی مہک ہی الگ ہے، خوشبو ہی نرالی ہے. ایک بار میں رات کے وقت حاضری دینے کی سعادت پائی، میں اکیلا تھا اور ایک دو اور اسلامی بھائی ہوں گے، اور کوئی وہاں پر تھا نہیں، لیٹ نائٹ ہی زیادہ تر حاضری وہاں پر مل پاتی ہے. تو میں نے دیکھا تھا کہ وہ چھوٹا سا سوراخ وہ دیوار میں وہاں پر تھا، اور اس میں ایک ایسی عجیب و غریب خوشبو، کوئی لکوڈ تھا جو میں نے اس کو لگانے کا شرف پایا، جو لگ نہیں رہا تھا کہ کسی نے کوئی ڈالی ہے، اور کوئی ایسی دنیاوی خوشبو، ایک عجیب و غریب وہ مہک تھی. وہ کیا تھا، ہو سکتا ہے انہی کی طرف سے کچھ آتا ہو. تو وہاں کی بات ہی الگ ہے، وہاں کی خوشبو ہی نرالی ہے. اور پھر سید الشہداء امیر حمزہ، وہ ہستی کے جن کو حضور سے بڑا پیار، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان سے بڑا پیار کریں، اور ان کے جانے پر حضور کا رنج دیکھنے والا تھا.
تو وہ شہید ہیں کہ جن کے بارے میں آیات نازل ہوئی کہ کاش کوئی بتاتا جا کے کہ ہم جنت میں کہاں ہیں، کس طرح جو ہے نعمتوں میں متمتع ہو رہے ہیں. ان کے جسم یہاں موجود ہیں، تو ان کی اوپر نازل ہونے والی انوار و تجلیات کا کیا عالم ہوگا،
کیا عالم ہوگا. اور پھر
وہ احد کی زمین جس کے اندر مکین، وہ احد کی زمین جس کے اندر مکین، میرے حمزہ پیا ہمیں، حمزہ پیا ہمیں، حمزہ پیا ہمیں، مدینے چلا ہمیں، مدینے چلا ہمیں، مدینے چلا.
دیکھتے ہیں مبین بھائی مزید کیا کہہ رہے ہیں. بھائی
جزاک اللہ خیرا. جی مدنی چلے کی ناظرین، ہمارا سیگمنٹ اب ختم ہوا، آپ احکام ہے سلسلہ دیکھتے رہیے.
بہت بہت شکریہ مبین بھائی، اللہ آپ کو برکتیں دے، آپ کی خدمات کو قبول فرمائے جو آپ نے یہ پورا سلسلے میں اپنا حصہ ملایا. مفتی صاحب کچھ کالز بھی شامل کر لیتے ہیں اختتام پر، باپو نے بھی ماشاءاللہ بڑے پیارے پیارے مشورے دیے ہیں، کچھ ہو سکتا ہے ان کے لیے بھی کالز ہوں، پھر اجازت لیتے ہیں. جی چند کال،
میں نے بھی ایک سوال کرنا ہے.
اچھا پہلے آپ کر لیں، پھر
نہیں پہلے کال لے لیں.
کالز لے لیں.
بس یہ آخری کال ہوں گی، ٹائم کافی ہوگا،
ٹائم کافی ہوگا، چند کال دو تین دے دیں جی.
میں محمد وقار احمد عطاری سعودی عرب دمام سے بات کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب سے دو تین سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے حالت احرام میں صرف ہاتھ دھوئے ہینڈ واش سے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی عمرہ میں طواف کے بعد ملتزم پر نہیں گیا یا اس کے سامنے کھڑا ہو کر جو دعا مانگنے کا حکم ہے اس نے نہیں کیا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر سن گلاسز یوز کی حالت احرام میں، کیونکہ مطاف میں جو پتھر لگا ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ان دنوں میں گرمی کے دنوں میں روشنی ریفلیکٹ کرتا ہے، وہاں پہ دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں سن گلاسز یوز کرنا کیسا ہے، اس کے بارے میں حکم کیا ہے وہ شاید فرما دیں.
جی
چشمہ تو لگایا جا سکتا ہے، چشمے کی ممانعت تو نہیں کی گئی اگرچہ وہ سن گلاسز ہوں. اور دوسرا سوال ان کا کیا تھا؟
لکوڈ سے ہینڈ واش کیے،
اور ایک اور بھی تھا،
لکوڈ سے ہینڈ واش کیے اور اپنا ملتزم نہیں گیا.
ملتزم پر جانا مستحب عمل ہے، یعنی گئے تو ثواب ہے، نہیں گئے تو گناہ نہیں ہے. اگر نہیں جا سکے تو بہرحال کسی قسم کا کفارہ وغیرہ لازم نہیں ہوگا.
ٹھیک.
اب لکوڈ سے ہاتھ دھونے کی جو آپ بات کر رہے ہیں، دیکھا ہی جائے گا کہ وہ چیز تھی کیا. ایک تو یہ ہے کہ خوشبو پکی ہوئی اگر تھی تو اس کے اندر گنجائش موجود ہے، پکی ہوئی نہیں تھی بالفرض تب بھی ایک اور بحث سامنے آئے گی. ایک ہوتا ہے کسی چیز میں خوشبو ہونا اور ایک ہوتا ہے عین خوشبو ہونا، دونوں میں فرق ہے. تو کسی چیز کے اندر قلیل خوشبو ملی ہوئی تھی تو اس کا حکم اور ہوگا، اور ایک چیز تھی خوشبو، جیسا کہ وہ ٹیشو پیپر ہوتا ہے بھیگا ہوا، اس میں اکثر جو ہے خوشبو ہوتی ہے. تو یوں مختلف جو ہے اس کے صورتیں ہوں گی، ہر صورت کا الگ حکم ہے.
نارمل جو ہمارے گھروں میں آج کل ہینڈ واش یوز ہو رہے ہیں، جو صابن کا متبادل آج کل سمجھ لیجئے، اس کے بارے میں آپ کیا؟ وہ تو عموماً پکے ہوئے ہی اس کی کیفیت سے گزر کر ہی آتا ہے.
ہو سکتا آتا ہو سکتا نہ آتا ہو.
اچھا، کیوں صابن میں تو آپ نے تحقیق آپ کی ہے.
صابن میں میں نے پورا جواب دیا تھا کہ یوں یوں کلام میں تفصیلی.
ہینڈ واش پر آپ ابھی نہیں دیں گے.
دیکھیں بہتر یہ ہے کہ کوئی ایسا بندہ مل جائے نا ہمیں جو یہ بتا دے کہ ہاں اس میں بھی ایسا ہوتا ہے، اتنے بڑے فورم پر یس کر دیں تو.
کیونکہ آج کل ہینڈ واش اور پھر ہوٹلوں میں فائیو اسٹار فور اسٹار میں تو نارملی آپ کو آج کل یہی ملتا ہے کھانا کھانے کے بعد، بلکہ مطلب ایک بہت اور جدت کی طرف اب تو جا رہے ہیں، سینیٹائزر یوز ہو رہے ہیں.
جی.
تو آپ کو واش روم بھی نہیں جانا پڑتا. اب سینیٹائزر کے بارے میں بھی اگر کچھ آپ کے ذہن میں ہو، یہ بھی ایک اس طرح کا ہینڈ واش بن چکا ہے. صابن نہیں ہے مگر صابن کی طرح یوز ہوتا ہے، لکوڈ ہے، ہاتھ آپ کی چکنائی دور کر دیتا ہے، خوشبو بھی زبردست ہوتی ہے.
میں تو بعض اوقات سوچتا ہوں کہ جو ہمارے سارے جراثیم دور کر رہا ہے تو اس کے اثرات کیا ہوں گے.
کیمیکل تو ہے وہ،
اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ وہ ہمارے منہ میں بھی جا رہا ہے، اثرات تو چھوڑتا ہے نا. تو میں تو اعتراض کرتا ہوں اس کے عام حالات میں بھی.
صحیح.
تو میل تو کاٹتا ہی ہے نا پھر، وہ میل بھی کاٹے گا، وہ احرام کی حالت میں احتیاط تو ضروری ہوگی،
میل بھی کاٹے گا.
چکنائی دور کرنے کی تو رعایت تھوڑی سی مل جاتی ہے.
ٹھیک ہے
جی، آگے چلیں.
کال
حاجیوں کو کنکر مارنا شیطان کو ضروری ہے؟
حاجیوں کو کنکر نہیں ماریں گے، حاجی شیطان کو کنکر ماریں گے. پہلے دن کی رمی ہوگی، پھر دسویں دن کو یعنی رمی کرنی پڑے گی، گیارہویں دن کو، بارہویں دن کو، تینوں دن رمی کرنا واجب ہے. ان تینوں دنوں میں سے ایک دن بھی چھوڑی ہے تو دم لازم ہوگا، گناہگار ہوں گے.
ایک کال مزید دے دیں پھر انشاءاللہ اجازت لیتے.
محمد اسلم اتاری سردار آباد سے کر رہا ہوں. مفتی صاحب سے یہ سوال کرنا ہے کہ دوران طواف ایک اسلام بھائی طواف کر رہا ہے، ایک باہر سے آتا ہے وہ اس کو خوشبو لگا دیتا ہے اس کے احرام کو، تو جس نے لگائی اس کے لیے کیا شرعی حکم ہے اور جس کے لگی اس کے لیے کیا شرعی حکم ہے؟ جزاک اللہ.
ایک اسلام بھی آئے تھے، کہنے لگے کہ میرے والد صاحب میں ان کو طواف کروا رہا ہوں، حالت احرام میں آیا خوشبو لے کے لگائی اس نے، ویسا میں نے کہا جزاک اللہ. پھر میں نے کہا کہ یہ کیا ہو گیا، اور پھر ان کو لے کر گیا اور وہ دھونے کی ترکیب بنائی. تو حالت احرام میں خوشبو نہیں لگانی، طواف کرتے ہو اگر آپ حالت احرام میں ہیں تب بھی نہیں لگانی. جس نے لگائی ہے اس نے غلطی کی ہے، لیکن آپ کو ازالہ تو کرنا ہے اس کا غلطی کا، دیکھا جائے کتنی خوشبو لگی ہے، صدقہ آیا ہے، دم آیا ہے. یہ دو صورتیں بنتی ہیں.
جتنی خوشبو لگی اس حساب سے جی جواب ہوگا. آپ نے کچھ پوچھنا تھا باپو سے, سوال کرنا
تھا. جی میں نے باپو شریف سے پوچھنا تھا کہ ماشاء اللہ باپو شریف پچھلے سال بھی آئے تھے, مطلب میں یوں بتا رہا ہوں کہ میں ہم نے باپو شریف کو یوں نہیں بلایا کہ جی یہ مجلس حج عمرہ کے ذمہ دار ہیں, پچھلے سال بھی آئے تھے, پچھلے سال تک ذمہ داری یہ نہیں تھی, لیکن اس سال ماشاء اللہ ان کی مجلس نے, انہوں نے, ان کے رفقا نے بڑے اچھے کارنامے انجام دیے ہیں اور بڑی حاجیوں, ہزاروں حاجیوں کی تربیت کی ہے, تو کیا آپ کی مجلس اس حوالے سے کرتے رہی؟
الحمدللہ پورے پاکستان بھر میں یہ حاجی کے میں تربیت کا سلسلہ جاری رہا ماشاءاللہ, اور ان کی کوشش رہی کہ جتنے حاجی ہیں وہ عمرے کا اور حج کا طریقہ اور حاضری مدینہ کا پورا طریقہ سیکھ کے جائیں. پھر کتابی صورت میں بھی جو ہے جو ہمارے رفیق الحرمین ہیں ان کو پیش کی جاتی ہے, اس کے ساتھ ساتھ احرام باندھنے کا طریقہ, یعنی کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جو بھی حاجی جائے وہ سیکھ کر جائے یہاں سے. اس کے لیے مختلف مقامات پر حاجی کیمپ پر بھی ہے, اور اس کی اگر تفصیلات تو خیر بہت ساری ہیں کہ لاہور, اسلام آباد, پنڈی اور جو ہے وہ سندھ کے اندر بھی کئی مقامات پر الحمدللہ یہ اس کا تربیت کا سلسلہ رہا. یہاں کراچی کے اندر بھی الحمدللہ حاجی ہوئے, خصوصاً گورنمنٹ کے جو حاجی تھے اس پر بھی ہماری مجلس حاجی عمرہ نے کافی کام کیا اور ان کی تربیت کا سلسلہ کیا, اور اس میں آپ بھی ماشاءاللہ تشریف فرما رہے.
اس دفعہ میرا آنا ہوا ہے.
جی جی مفتی سجاد صاحب.
دوسرے ملکوں میں بھی ہو رہا ہے؟
جی
دوسرے
جی جی ہند کے اندر بھی ہے جو ہے حج مجلس حج عمرہ کام کر رہی ہے, اور مقامات پر بھی کام کر رہی ہے اور ممالک میں بھی, خصوصاً ہند کے اندر بھی یہ سلسلہ کافی ماشاءاللہ آگے پہنچ چکا ہے, اور ان مقامات پر جہاں جو ہے وہ حج سینٹر بنے ہوئے ہیں حج کے لیے, جہاں تربیت گاہ بنی ہوئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے, وہیں مبلغین جا کر جو ہے ان کو حج عمرہ کا طریقہ بتا رہے ہیں, تو یہ بہت بڑی خیر خواہی ہے. پھر یہ سب کام کرنے کے بعد ایئرپورٹ پر یہ حاضر ہوتے ہیں حاجیوں کو, وہاں پر بھی احرام جو احرام باندھے باندھ کر نہیں آتے ان کو احرام باندھنا سکھاتے ہیں, وہاں پر بھی ان کی وہاں پر بھی تربیت کرتے ہیں, کتاب نہیں ہے کتاب پیش کرتے ہیں. تو ایئرپورٹ ہو اور یا ہم جو ہے وہ حاجی کیمپ ہو یا مختلف جگہوں پر یہ سلسلہ الحمدللہ جاری ہو.
آپ نے اتنے بڑے بڑے ارینجمنٹ کیے, پورے پورے ہال بک کروائے, حاجیوں کو ریفریشمنٹ بھی دی, آپ وہاں بھی ٹینٹ لگا رہے ہیں, وہاں بھی شاید کچھ خیر خواہی کرتے ہیں, کہاں سے آتا ہے یہ اتنے پیسے؟
بس یہ اللہ کے بندے اس پر خیر خواہی کرتے ہیں. دیکھیں ہال والوں کے پاس گئے تھے, ان کو بتایا کہ بھائی حاجیوں کا سیشن ہوگا, حاجیوں کی تربیت کے لیے ہال والوں نے اپنے ہال فری دے دیے. تو بس کوشش کی ہمارے اسلامی بھائیوں نے جو ہے وہ کافی ان کی کوششیں کامیاب ہوئی. اور اس کے علاوہ رفیق الحرمین کے حوالے سے امیر علیہ سنت نے اعلان بھی فرمایا کہ ان حاجی تک ہم رفیق الحرمین ہم نے پہنچانی ہے جن کے پاس یہ کتاب نہیں ہے, تو اگر آپ ابھی بھی دینا چاہتے ہیں تو مکتبۃ المدینہ یہاں جہاں بھی آپ کے شہروں میں ہے جہاں جہاں دیکھا جا رہا ہے وہاں آپ چاہیں تو رفیق الحرمین کا یونٹ ایک جمع کرا دیں. 5500 روپے کا ایک یونٹ ہے اور یہ رفیق الحرمین جو ہے تقریباً 100 روپے کی ہے ایک, تو آپ کی طرف سے یہ رفیق الحرمین مکہ المکرمہ پہنچ جائے گی, طواف میں بھی شامل رہے گی, ممکن ہے مدینہ شریف بھی پہنچ جائے گی. تو ہم نہیں پہنچ سکے, کم از کم ایک کتاب کا دیا دو کتاب جتنی اللہ نے آپ کو توفیق دی.
جو لوگ اس مجلس کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں مالی طور پر بھی, میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ جو اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں, کعبہ شریف دیکھنے جا رہے ہیں, ان کی خیر خواہی اور پھر ان کو کھلانا پلانا یقینی طور پر ایک عمل ہے, اچھا عمل ہے, لیکن ان کی عبادت کو درست کرنا, کو سکھانا, تعلیم دینا, یہ کتنا بڑا نیک عمل ہے.
یہ ماشاء اللہ مفتی صاحب کا یہ جو سلسلہ اور اس میں جو ٹیم ہماری کام کر رہی ہے ایک وہ بہت بڑا ایک پیچھے بھی محنت ہوتی رہی, یہ بھی آپ کے ہی سمجھے شعبے کے لیے معاون رہا ہوگا سلسلہ.
میرا تو نام ہی, باقی تو جو ہمارے جتنے اراکین ہیں ان کی بہت کوششیں رہی, یقین جانے ان کے گروپ بنے ہوئے ہیں اور جو اس وہ تصویریں شیئر کرتے رہتے ہیں. اور میں نے ایک اسلامی بھائی مبلغ سے پوچھا کہ آپ سے مشورہ کرنا ہے, کہنے لگے بھائی میں کپڑے لے کر جا رہا ہوں ایک حاجی کیمپ سے دوسرے, دوسرے سے تیسرے, اب میں 8 دن کے بعد گھر پہنچوں گا.
اللہ ہو.
تو وہ بس ان کی کوشش ہے. بعض گاؤں میں تو ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں کم لوگ ہوتے ہیں اور ان کو کوئی معلومات فراہم کرنے والا بھی نہیں ہوتا, کہ بہت بڑی خیر خواہی ہے جو اللہ کے مہمان بننے جا رہے ہیں ان کی خیر خواہی ہے, ان کی تربیت ہے, تو ظاہر ہے ان کی دعائیں ملیں گی ان کو, اور جو یہ خدمت کرتے ہیں نا حاجیوں کی ان کو بھی بلاوا آ جاتا ہے.
سبحان اللہ کیا بات.
ایسے
اچھا یہ حضرات تو خدمت کرتے ہی کرتے ہیں, لیکن ایک خدمت وہ ہے جو اس اسکرین سے پیچھے ہوئے لوگوں نے کی ہے. آپ یقین مانیں کہ بعض رات نے تو نہ وقت کو دیکھا ہے, رات کو پتہ نہیں کتنے بجے بجے کتنے بجے گھر پر جاتے رہے, کوئی ایڈیٹنگ پر بیٹھا ہوا ہے, کوئی گرافک پر بیٹھا ہوا ہے. ہمارے مہروز بھائی کی خدمات ماشاءاللہ اس دفعہ تو ان کے پیشانی پر پسینے نظر آئے,
اسی طرح میں کچھ کام کے لیے ان کو فون کرتا تھا نا, وہ یہ کہہ رہے بھائی ابھی تو میں اس میں مصروف ہوں. آج وہ کہہ رہے ہیں آج ہمارا آخری سلسلہ ہو جائے گا, پھر آپ کو جواب مل جائے.
ہمارے اور ہمارے جو امبیسڈر جو ہیں, ہمارے جو سفیر ہیں, وہ تو مجلس حاجی عمرہ ہے
ماشاء اللہ, اللہ سب کی کوشش.
یہ ہمارے پروگرام کی تشہیر کرتے ہیں, حاجیوں کو بھی لے کر آتے ہیں, یہ ہمارے پروگرام کو اپنا ہی پروگرام سمجھتے ہیں.
سب
یہ ان کی میزبانی میں یہ پروگرام ہوتا ہے ایک طرح سے.
الحمدللہ, اللہ سب کی کوششوں قبول کرے اور سب بار بار مقبول حج کریں. بالخصوص مفتی صاحب کی کوششیں بھی مرحبا, جو کہ مسائل میں خاص طور پر وقت دیتے ہیں اور جوابات بھی دیتے ہیں, اور نہ صرف اس سلسلے میں بلکہ اس کے علاوہ بھی ماشاءاللہ ہمارے جو واٹس ایپ پہ گروپ بنے ہوئے ہیں اس میں مفتی صاحب کے جوابات اور بڑی دقیق بعض اوقات جب پریشانی والے مسائل بھی ہوتے ہیں اس کو بھی تحقیق کر کے اور ان کے جوابات آپ دیتے ہیں. اور اس گروپ میں بہت اہم ایسے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے آگے کئی گروپس میں رابطے ہوں گے, لوگ ان سے سوالات کرتے ہوں گے اور وہ مفتی صاحب سے جواب لے کر پھر ان کی تشفی کرتے ہیں. تو یہ سارا کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے, اللہ قبول فرمائے. مفتی صاحب بھی سلامت رہیں, باپو آپ بھی سلامت رہیں. ابو جاتے
جی, آج یہ مفتی صاحب سے بھی عرض کروں گا, آج اختتام ہے تو اب حاجیوں کو ضرورت تو پڑے گی, بہت ساری چیزیں پوچھنی بھی ہوں گی. تو دار الافتاء اہل سنت کا جو ہمارا سلسلہ ہے اس میں الحمدللہ عزوجل مفتیان کرام نے ان موضوع کو بھی رکھا ہے, آپ وہاں بھی سوالات کر سکتے ہیں.
ایسا بھی ہوتا ہے کہ دار الافتاء کے بھی بعض افراد پہنچتے ہیں تو وہ جا کر کوئی نمبر لیتے ہیں تو اس کو بھی مشترک کیا جاتا ہے کہ بھائی یہ مفتی صاحب مکہ شریف میں ہی موجود ہیں, آپ ان سے بھی مسئلہ پوچھ لیں. یہ جب وقت نزدیک آتا ہے تو وہ نمبر بھی مشترک کیا جاتا ہے.
امیر اہل سنت نے قبلہ مفتی علی اصغر عطاری صاحب کو ماہر مسائل حج و عمرہ فرمایا
پچھلے, ماشاءاللہ
یہ بھی ایک سند ہوتی ہے بڑوں کی طرف سے, اللہ تعالیٰ اور برکت عطا فرمائے. آخری بات یہی عرض کریں گے کہ آپ سب حاجی سب زائر ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور ہو سکے تو ہمارا سلام بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ضرور پیش کیجیے گا. باپو آپ آخری بات کیا کہیں گے, کوئی بات یا کوئی مشورہ؟
آخری بات یہ ہوگی کہ ہم سب کا سلام بارگاہ رسالت میں جا رہے ہیں وہ پیش کر رہے ہیں.
مفتی صاحب آپ کیا فرمائیں گے؟
کتنی بڑی بات ہے کہ کوئی ہمیں وہاں جا کے یاد رکھے.
ضرور یاد رکھیں گے, آپ اتنی رہنمائی فرما رہے ہیں. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی, اپنا بہت خیال رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
سردا شہر مکہ میں آتا رہوں.